إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریف ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے درس میں کچھ ایسے اہم پوائنٹ تھے جو میں بیان نہ کر سکا وقت کی قلت کی وجہ سے، تو آج انشاءاللہ میں بغیر تمہید کے جہاں پہ رکے تھے وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. آج میں پانچ چیزوں پر بات کروں گا انشاءاللہ. نمبر ایک، اختلاف کے اصول اور ضوابط. نمبر دو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، اور اس رسالے میں شیخ صاحب نے 10 وجوہات بیان کی ہیں کہ ایک عالم کیوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتویٰ دیتا ہے یا اس کے خلاف کیوں عمل کرتا ہے. نمبر تین، علماء امت نے اختلافی مسائل کو کیسے سمجھا، اور اس کی میں مثال بیان کروں گا کہ آج کے علماء، آج کے دور کے علماء اور پچھلے زمانے کے علماء ان مسائل کو، جو اختلافی مسائل ہیں، کس طریقے سے سمجھا، اور ان کا آپس میں کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کا رد کرتے تھے. نمبر چار، آج ہم نے ان اختلافی مسائل کو کیسے سمجھا. نمبر پانچ، مسلمانوں کا اختلافی مسائل میں موقف کیا ہے. اور نمبر چھ، آخر میں ایک گزارش ہے اور نصیحت بھی اہل حدیث بھائیوں کے لیے بھی اور جو ہمارے مخالفین ہیں احناف کے لیے بھی. تو اختلافی مسائل میں علماء نے چند اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں. یہ اصول اور ضابطے جو ہیں، کوئی شخص اگر اختلاف کسی سے کرنا چاہتا ہے تو ان اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھنے کے بعد اختلاف کرے. نمبر ایک، اختلاف ایک طبعی اور فطری چیز ہے، بین و انسان کے درمیان ضرور واقع ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. سوره ہود آیت نمبر 118-119. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو ایک امت بنا دیتے، اور ولا يزالون مختلفين، اور وہ اسی طریقے سے اختلاف کرتے رہتے. الا من رحم ربك، الا یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے رحم ہو اور وہ اختلاف نہ کرے. ولذلك خلقهم، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہی پیدا کیا، اور اسی لیے ہی پیدا کیا. تفسیر قبری نے ان کا جو مفہوم بیان کیا ہے، یہ کہا گیا قیل لرحمته، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا، وقیل للاختلاف، یہ بھی کہا گیا کچھ فسرین کے نزدیک کہ اختلاف کے لیے پیدا کیا، کہ اختلاف ہوگا، جب انسان کا ایک فطری عمل ہے تو واقع ہو کے رہے گا. دوسرا ضابط، اسلام نے ہمیشہ فرقوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس آیت میں اگر آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے میں نہ بٹ جاؤ. جب اختلاف موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بیان کیا ہے کہ اگر اختلاف کرو تو اختلاف کی بنیاد پر تفرقہ تم لوگوں کے بیچ نہ ہو. اور تفرقہ کیسے ختم ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. نمبر تین، اگر اختلاف ہو جائے تو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے اسے ختم کر دینا چاہیے. ارشاد الله تعالى: وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. سوره النساء ايات نمبر 59 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جب تو لوگوں کا کسی چیز میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اسے واپس کرو اللہ تعالی کی طرف اور اللہ تعالی کے رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. مجاہد جب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی فرماتے ہیں: ردوہ الی اللہ الی کتاب اللہ، یعنی واپس اللہ تعالی کی طرف کرو، یعنی اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید کی طرف لوٹو. و الی الرسول کا مطلب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ تعالی پر اور آخرت پر ایمان لے کے آئے ہو. یعنی مومن کی کیا نشانی ہے؟ جو سچا مومن ہے وہ اختلاف کرتے ہوئے اختلافی مسائل کو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے اختلاف ختم کرے گا. نمبر 4، ہر اختلاف معتبر نہیں ہے اور اختلاف کی قسمیں ہیں اور ہر قسم کے اپنے اپنے احکام ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. نمبر 5، اصول شریعت میں اختلاف جائز نہیں، یعنی عقیدے کے مسائل جیسے ارکان ایمان اور ارکان اسلام. ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں اختلاف کی گنجائش بالکل نہیں ہے، یہ اصول شریعت ہیں اور یہ قطعی نصوص سے ثابت ہیں اور ان میں اختلاف کرنا جائز نہیں. لیکن اصولی مسائل میں جو اختلاف امت میں ہوا ہے وہ دو قسموں کا ہوا ہے، جس میں میں نے پہلے بیان کیا. نمبر 1، کلی مسائل میں اختلاف، یعنی ایک مسئلہ ہے عقیدے کا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات، توحید اسماء اور صفات توحید کی تیسری قسم ہے. اور مجھے یاد آیا کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ میں نے جب جہم بن صفوان کا نام لیا اور پوچھا کون ہے، تو شاید ایک دو ساتھی نے ہاتھ کھڑا کیا اور باقیوں کو علم نہیں تھا کہ جہم بن صفوان کون ہے. کچھ ساتھیوں نے تھوڑے سے رنجش ان کے دل میں تھوڑی سی اور کہا کہ آپ نے جب یہ سوال کیا تو آپ تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ جہم بن صفوان اگر ہم نہیں جانتے تو کیا حرج ہے. مجھے جہم بن صفوان سے لینا دینا نہیں ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن آپ جانتے ہیں جہم بن صفوان نے کیا کیا؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں. اس نے ایک قسم کو ختم کر دیا، آپ کے عقیدہ کی ایک قسم کو اس نے انکار کر دیا. پھر اسے جاننا چاہیے کہ نہیں کہ کون ہے یہ شخص، ضروری ہے کہ نہیں عقیدے کے لیے؟ جی ہاں. تو اس نے انکار کیا توحید اسماء و صفات کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں. تو میرا یہ مقصد تھا. تو کلی مسائل میں جس نے بھی اختلاف کیا وہ اختلاف قابل قبول نہیں، اور اسی کی بنیاد پر علماء اہل سنت اور جماعت نے دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھی اور اہل سنت والجماعت اور اہل بدع والخرافات کو الگ الگ کر دیا. دوسرے قسم کے جو اختلاف ہوا ہے اصولی مسائل میں، وہ جزوی مسائل میں اختلاف، اور ایسا اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان میں بھی تھا اور تابعین کے درمیان میں بھی تھا اور سلف صالحین کے درمیان میں بھی تھا. اگر کوئی ایسا عالم جس کا دین اور ایمان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے اور صحیح ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جو اہل سنت اور جماعت کے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، اگر ان سے کسی جزوی مسئلے میں اجتہادی غلطی ہو جائے تو اس کی بنیاد پر اسے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی مثالیں میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. سماع موت کے مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف ثابت ہے اس طریقے سے. جیسے آگے انشاءاللہ رفع الملام میں میں مثالیں بیان کروں گا. تو ایسے جزوی مسائل میں جو اختلاف ہوئے ہیں عقیدے میں، اس کی اگرچہ گنجائش نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ درست مسئلہ ہے، لیکن اس بنیاد پر دوستی اور دشمنی قائم نہیں کریں گے اور حق کی بات دلیل کے ساتھ بیان کریں گے. نمبر 6، اختلاف کرتے وقت یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے اور کس سے اختلاف کیا جا رہا ہے. مسئلہ اصولی مسائل میں سے یا فروعی مسائل میں سے، اور جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اہل سنت اور جماعت میں سے ہے، عالم ہے، مجتہد ہے، یا متبع ہے، یا عام مقلد ہے، کون ہے جسے ہم اختلاف کر رہے ہیں، اور یا اہل بدع الخرافات میں سے ہے. تو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ اور کس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے. نمبر سات، اصولی اور فروعی مسائل کی حقیقت. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلکہ یہ بھی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ شریعت میں صرف ایک ہی قسم کے مسائل ہیں اور وہ ہے اصولی مسائل، فروع کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کچھ لوگ یہ میری طرف منسوب کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے ایجاد کردہ مسائل ہیں. نہیں، یہ میرے ایجاد کردہ مسائل نہیں ہیں. میرے کیا حیثیت کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کچھ ایسی بات کروں جو دین میں نہ ہو. علماء کے یا کچھ لوگوں کے تین قول ہیں. کچھ لوگ کہتے کہ مسائل دو قسم کے، اصولی اور فروعی. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی قسم کے مسائل اصول اور فروع ہے ہی نہیں. اور تیسری قسم کے لوگ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اصول اور فروع کا کیا فرق ہے اور کیا مقصد ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص قول بیان کرتے ہیں، تو شیخ حسین ابن تیمیہ نے نفی کی ہے کہ جس نے بھی شریعت میں یا دین میں اصول اور فروع کی تقسیم کی تو اس نے اہل اعتزال کا ساتھ دیا، کیونکہ اہل اعتزال جو معتزلہ گروہ تھا انہوں نے سب سے پہلے اصول اور فروع کا نام اس شریعت میں رکھا اور شریعت کے مسائل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. صارم المسلول میں شیخ حسین ابن تیمیہ نے یہ قول نقل کرتے ہیں. لیکن جب شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف میں نے دیکھی، مختلف تصنیفات، کیونکہ یہ بات کہ ایک عالم کا ایک قول لے لیا جائے اور اس کے منہج کا علم نہ ہو کسی کو، صرف ایک قول کو لے کے وہی بیان کر دیا جائے، تو یہ ناانصافی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں جلد نمبر 20 میں مختلف جگہ پر شیخ الاسلام نے اصول اور فروع مسائل اسی طریقے سے نام دے کے بیان کیا کہ اصولی مسائل اور فروعی مسائل. اگر وہ یہ سمجھتے کہ اسلام میں اصول اور فروع ہے ہی نہیں اور سب باطل ہے، وہ سب اہل اعتزال کی ایجاد کردہ تصنیف ہے یہ تقسیم، تو کبھی ایسے بیان نہ کرتے. تو انہیں کیوں ایسا بیان کیا؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات کیوں بیان کی. انہوں نے اس لیے بیان کی یہ بات کہ اہل اعتزال کا مفہوم جو اصول فروع میں وہ مفہوم نہیں ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے، یہ جو آج کل کے علماء کا مفہوم ہے. اہل اعتزال کیونکہ وہ منکرین صفات ہیں، معتزلہ جو ہیں وہ بھی منکرین صفات ہیں. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث احاد حدیث ہو وہ ہم عقیدے میں نہیں مانتے، عقیدے کے مسائل میں. اور یہ جو چیز بھی احاد دلیل سے، احاد حدیث سے ثابت ہو وہ فروعی مسائل کی دلیل بن جاتی ہے. تو یہ بات درست نہیں. اہل اعتزال کا یہ مفہوم ہے، لیکن حقیقتاً ہمارا یہ مفہوم نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصول کا مطلب ہے عقیدہ اور وہ چیزیں جو نصوص قطعی سے ثابت ہوئیں جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، یہ اصول ہے. اور فروع کون سے ہیں؟ جو ان مسائل کے بعد میں آنے والے مسائل، جیسے نماز ہے، نماز کی فرضیت پہ کسی کا اختلاف نہیں، پانچ وقت پانچ نمازیں کسی کا اختلاف نہیں. جو ان سے فروع نکلے ہیں نماز کے مسائل میں سے، ان میں اختلاف ہوا. اور اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ کہ دلیل جو موجود ہے، یا تو دلیل نہیں جیسے آگے بیان ہوگا، یا دلیل موجود ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے ظنی دلالہ ہے یا ظنی ثبوت ہے، اس کی وجہ سے اختلاف ہوا اور اس طریقے سے فروع مسائل میں اختلاف ہوا. نمبر آٹھواں ضابطہ، فروعی مسائل میں اختلاف کی قسمیں دو ہیں. میں نے پہلے بیان کیا اختلاف تنوع، جس میں حقیقتاً اختلاف نہیں ہوتا لیکن مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور کچھ لوگ اسے اختلاف سمجھتے ہیں، حقیقتاً اختلاف نہیں. مثال کے طور پر دعا استفتاح، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک، یہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص پڑھے اللہم باعد بین وبین خطایایا، صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح. کیوں ہے؟ دونوں مختلف ہیں کہ نہیں؟ مختلف ہیں، لیکن دونوں صحیح دلیل سے ثابت ہیں اور دلیل میں تعارض نہیں ہے. اس طریقے سے ظاہر رفع الیدین کندھے تک بھی درست ہے اور کانوں تک بھی درست ہے، صحیح. اگر کوئی شخص کندھے تک رکھے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کانوں تک بھی ٹھیک ہے. یہ اختلاف تنوع ہے، ظاہرا اختلاف ہے لیکن حقیقتا اختلاف نہیں، کیونکہ صحیح احادیث جو قطعی الدلال اور قطعی الثبوت سے ثابت ہیں انہیں سے یہ دلیل ثابت ہے، یعنی صحیح حدیث ہے اور دلالت بھی صحیح ہے. دوسرے قسم کا اختلاف التضاد، جس میں دونوں مسئلے ضد میں ہوتے ہیں. اور اس مسئلے میں نے مثال بیان کی تھی، جیسے رفع دین کا مسئلہ ہے نماز میں، یا امین بالجہر کا، یا سورہ فاتحہ کا، یہ اس اختلاف میں آتی ہیں جو ضد کا اختلاف ہے. اور اس میں اختلاف کرتے وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ حق بات کیا ہے اور راجح کیا ہے سب جانتے ہیں، لیکن اس اختلاف کو بنیاد نہ بنایا جائے دوستی اور دشمنی کا. نمبر 9، یہ جاننا ضروری ہے کہ اختلافی مسائل سب ایک جیسے نہیں، کچھ مسائل میں توسعہ اور دین میں کشادگی مقصود ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے، جیسے اختلاف تنوع میں. نمبر 10، ہر اختلاف مذموم نہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر اختلاف ایک جیسا ہوتا ہے اور ہر اختلاف شریعت میں جائز نہیں. اختلاف تنوع اور نصوص کو سمجھنے کے لیے جو اختلاف ہوا ہے وہ مذموم نہیں. اور اس کی مثال میں دیکھیں قرآن مجید میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورۃ الانبیاء میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففہمناها سلیمان وکلاً آتینا حکما وعلما، کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے جب غلطی ہوئی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت دی، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، تو فیصلے کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر اختلاف مضموم نہیں، اختلاف ہو جاتا ہے اجتہاد کی وجہ سے اور ہر اختلاف مضموم نہیں. نمبر 11، دلیل کو جاننے کے بعد اختلاف جائز نہیں اور مضموم ہے. ارشاد باری تعالی ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، سورۃ آل عمران آیت نمبر 105. وہ یاد رکھے دلیل کا جاننا یہ مطلب نہیں کہ سننا، کچھ لوگ سمجھتے دلیل سن لی مخالف نے بس کافی ہے، نہیں، دلیل سننا مقصود نہیں، مقصد یہ ہے کہ دلیل کو وہ سمجھ چکا ہو کہ دلیل صحیح ہے اور دلالت بھی صریح ہے. اس کی مثال بار بار میں دیتا ہوں سرکش گھوڑوں کی، جو حدیث ہے رفع دین کے مسئلے میں نہیں آتی، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہو چکا، رفع دین کرنا جائز نہیں نماز میں، اور بار بار یہی حدیث لے کے آتے ہیں، حدیث صحیح ہے صحیح مسلم میں ہے، لیکن کیا حدیث دلالت جو ہے وہ صحیح ہے؟ دلالت صحیح نہیں ہے. اس لیے اگر ہم کسی کے سامنے یہ مسئلہ بیان کریں کہ رفع دین کا مسئلہ جو ہم چھیڑتے ہیں، اور ہم یہ بیان کریں کہ یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی، یہ اس مسئلے میں نہیں، اس مسئلے میں اس کی دلالت نہیں ہے، تو ضرور نہیں کہ وہ سمجھ چکا ہو. کچھ لوگ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گیا شرک و طاعہ میں، نہیں، مشرک تب ہوگا جب وہ کہے گا میں مان چکا ہوں یہ حدیث اس کی دلالت نہیں کرتی اور میں جان بوجھ کر رفع دین نہیں کرتا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب جنگ کر رہے ہیں تو شخصی جنگ ہو رہی ہے، یہ بھول جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے اور کیا کچھ نہیں کہنا. جاننے کا مطلب واضح ہوا، یعنی دلیل صحیح بھی ثابت ہو جائے اس کے ہاں اور صریح بھی ثابت ہو جائے. نمبر 12، جو اختلاف بغض اور نفرت اور تفرقہ پیدا کرے وہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ شریعت میں تضاد ہے ہی نہیں. ارشاد باری تعالیٰ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سورۃ النساء نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دین کسی اور کا نازل کردہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو اس میں آپ بہت سارا اختلاف دیکھتے ہیں. جب دین میں اختلاف ہے ہی نہیں تو جو اختلاف امت میں نفرت اور تفرقہ پیدا کرے وہ اختلاف، اس اختلاف کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جو اختلاف کرتے ہیں عقیدے کے مسائل میں ان کے اختلاف قابل قبول نہیں. اپنا عقیدہ درست کر لیں ہمارے بھائی ہیں، عقیدہ درست نہیں کرتے تو اہل سنت اور جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور اسی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء، جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور مختلف گروہ بن گئے آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 169. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام محبت اور الفت کی طرف بلاتا ہے، اگر کوئی اختلاف اس کے مخالف ہو تو وہ دین اسلام میں سے نہیں، دین سے خارج ہے. الاعتصام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232. نمبر 13، اختلاف تنوع وہی معتبر ہے جس کی دلیل ثابت ہو جائے، یعنی جب ہم دعا استفتاح میں اختلاف کرتے ہیں اگر دلیل ثابت نہ ہوتی تو ہم صرف ایک ہی پڑھتے سبحانک اللہم، جب دوسری دلیل بھی آ گئی اور صحیح بھی ہے تو ہم دونوں پڑھتے ہیں. جس اختلاف میں دلیل نہ ہو وہ اختلاف معتبر نہیں. اختلاف تنوع میں قسموں کے درمیان بہتری اور افضلیت دلیل سے ہونی چاہیے. اگر ایک شاہ صاحب سے کہے کہ نہیں سبحان اللہ ہی پڑھیں یہ بہتر ہے, تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے, کیونکہ شریعت نے دونوں کو برابر بیان کیا, حدیث دونوں موجود ہیں. اور شریعت مقصد کیا ہے کہ دین میں آسانی اور کشادگی ہو. اگر آپ ایک پہ عمل کرنا چاہیں تو خود جانیں, لیکن آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ ہی صرف یہی پڑھیں. جب علماء محققین محدثین نے فرق بیان نہیں کیا اور حدیث میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے, کوئی شاذ حدیث بھی نہیں ہے, تو آپ کو کسی نے حق دیا کہ آپ یہ کہیں بغیر دلیل کے اور بغیر کسی وجہ کے صرف ایک پر عمل کریں. نمبر 15, اختلاف تنوع میں مختلف قسموں سے صرف ایک پر اکتفا کر کے دوسری سب قسموں کو ترک کر دینا درست نہیں. بعض اوقات دوسری قسموں پر بھی عمل کر لینا چاہیے, جس میں نے بھی بیان کیا. اور شریعت کا یہی مقصد ہے, شریعت کا اختلاف تنوع کیوں موجود ہے, کہ دین میں آسانی ہو. جس کو سبحان اللہ آسان لگے وہ پڑھے, جس کو دوسری دعا آسان ہو وہ پڑھ لے. نمبر 16, اختلاف تضاد میں اگر مجتہد سے غلطی ہو جائے تو اس پر جرح نہیں کرنی چاہیے, حق بات دلیل کے ساتھ بیان کرنی چاہیے. جس میں نے پہلے بیان کیا کس سے اختلاف ہو رہا ہے اور کس مسئلے میں ہو رہا ہے, یہ دیکھنا ضروری ہے. نمبر 17, اختلاف تضاد میں دونوں مجتہد, جس نے صحیح اجتہاد کیا اور جس نے اجتہاد میں غلطی کی, دونوں اجر و ثواب کے مستحق ہیں. نمبر 18, اختلاف تضاد کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حکمت اور ادب کے ساتھ. نمبر 19, حق صرف ایک ہی ہوتا ہے اور حق پر چلنے والا بھی صرف ایک ہے. یہ بات ہمیشہ سنتے ہیں, یہ صرف اختلاف تضاد میں ہے, تنوع میں نہیں. اختلاف تضاد میں ہم دیکھتے ہیں, اب رفع دین کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے, حق صرف ایک ہی ہے, یہ ہے یا نہیں ہے, یاد رکھیں. کچھ ایسے مسائل ہیں اختلاف تضاد میں جو قوت دلیل کی وجہ سے دونوں پر عمل کرنا درست ہے, یہ خاص مسائل ہیں, اور یہ سمجھنے کے بعد ان کا علم ہوتا ہے. اس کی مثال رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ سینے پہ رکھے جائیں یا چھوڑ دیا جائے. محدثین کا جو اختلاف ہے اس مسئلے میں بہت قوی ہے اور دلائل بھی بہت پختہ اور قوی ہیں. اس لیے جو شخص سینے پہ رکھتا ہے اسے نہ ٹوکو, اور جو چھوڑ دیتا ہے اسے بھی نہ ٹوکو, کیونکہ دونوں کے جو دلائل ہیں وہ قوی ہیں. اسی طریقے سے سجدے کے لیے جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے, پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے, اس میں بھی اختلاف قوی ہے. دیکھیں قول راجح جو ہم جانتے ہیں وہ معلوم ہے سب کو, کہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے, پہلے ہاتھ رکھنے یا پہلے گھٹنے رکھنے ہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان مسائل میں جھگڑنا نہیں چاہیے. اگر آپ کا ساتھی ہے وہ اس طریقے سے ہاتھ باندھتا ہے تو آپ اسے ٹوکو نہیں کہ یہ آپ خلاف سنت عمل کریں, اس لیے آپ الحدیث ہیں ہی نہیں. کچھ لوگ جلد بازی میں آ کے اس طریقے سے کہتے ہیں. نمبر 20, اختلاف مجتہد کی نظر میں ہمیشہ موجود ہے اور رہے گا, کیونکہ جب شریعت میں دو قسم کے مسائل ہیں اور دو قسم کے دلائل ہیں, قطعی ثبوت و قطعی دلالہ و ظنی ثبوت و ظنی دلالہ, اور مجتہد نے ان ظنی دلالہ سے اور ظنی ثبوت سے مسئلہ اخذ کرنا ہے اور اجتہاد بھی کرنا ہے تو اختلاف ضرور ہوگا. عوام الناس کے لیے جائز نہیں کہ بغیر علماء کی رہنمائی کے اختلافی مسائل میں بحث کریں. نمبر 22, طالب علم کو اختلاف کے وقت اختلاف کی ضوابط حکمت اور صبر اور ادب کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور اصولی مسائل میں اختلاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اصولی مسائل میں اختلاف جو ہے وہ دور ہو جائے, اور فروعی مسائل کو علماء کے لیے چھوڑ دیں. نمبر 23, اجتہادی مسائل جن میں دلیل موجود نہ ہو, کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جن اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے, شریعت میں ظاہراً دلیل موجود نہیں. دیکھیں قرآن مجید اور صحیح حدیث, یہ دین تاقیام محفوظ ہے اور اس دین میں سب کچھ ہے. اللہ فرماتے تبیاناً لکل شیء, قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے, لیکن ہماری کم عقلی کی وجہ سے, انسانوں کی کم عقلی کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دلیل ہمیں نظر نہیں آتی, اور وہاں پہ اجتہاد کرنا ہوتا ہے. اور واقعی کچھ ایسے مسائل موجود ہیں جن کی دلیل موجود نہیں ہے, اور قرآن و سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دلیل نظر نہیں آتی. جس کی مثال میں نے پہلے دی ہے کہ جیسے ایک شخص وضو کر رہا ہے, وضو کرتے وقت اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پہ پینٹ لگا ہے, اور وہ لگا ہے پینٹ کو اتارنے, جب اس نے پینٹ اتارنے ختم کیا اس کا منہ خشک ہو گیا تھا, تو کیا یہ وضو شروع سے کرے گا یا وضو پورا کرے گا؟ اب یہاں پہ دلیل موجود نہیں.
وہ موالات کی دلیل موجود ہے, لیکن یہاں پہ اس مسئلے میں اب کیا کیا جائے؟ اب یہاں پہ علماء کا اختلاف ہوا, کسی نے کہا کہ شروع سے وضو کرے اور کسی نے کہا نہیں, وضو جہاں پہ رکا ہے وہاں سے پورا کرے اپنا وضو. اور یہ مسئلے کو انہوں نے صحیح طریقے سے بیان کیا اور فرق ظاہر کیا. اگر دروازے پہ دستک ہوتی ہے, دروازہ کھولے جاتا ہے یا فون بج رہا ہے, فون اٹھاتا ہے, بات کرتا ہے, منہ خشک ہو گیا, تو پھر اس کو تو شروع سے وضو کرنا چاہیے, کیونکہ اس نے وضو سے باہر کوئی عمل کر کے وضو کو روک دیا اور جسم خشک ہو گیا. لیکن آپ پینٹ اتار رہے ہیں, وضو کے لیے اتار رہے ہیں, یا ایک نل میں پانی ہے, آپ وضو آپ نے وضو شروع کیا, پانی ختم ہو گیا, اب دوسرے نل تک جاتے جاتے آپ کا چہرہ خشک ہو گیا, تو آپ وضو جہاں پہ رکا وہاں سے پورا کر لیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, میں انشاءاللہ اگر وقت ہو تو بیان کروں گا کہ شریعت میں اجتہادی مسائل ہیں جس میں دلیل نہیں ہے, اور ان مسائل میں تقلید ہوتی ہے, یاد رکھیں, کیونکہ ہر شخص مجتہد نہیں ہے. اب یہ ایک وضو کر رہا ہے, پینٹ لگا ہے, اب وہ خود مجتہد نہیں کہ وہ کیا کرے گا, اور جا کے پوچھے گا, عالم سے نہیں پوچھے گا. اب جو عالم بیان کرے گا اس کے پاس دلیل کیا ہے, اس نے اجتہاد کیا ہے, کیونکہ اس مسئلے میں پینٹ لگے تو اس کو اتارو یا نہ اتارو, یہ وضو پورا کرو یا شروع کرو, کہاں دلیل اس کی. تو جو مجتہد عالم اس کو بیان کرتا ہے, جو اس پہ عمل کرے گا تو وہ اس کی تقلید کرتا ہے. اور کچھ ساتھیوں نے یہ بھی اختلاف کیا کہ بھئی آپ تقلید کی بات کریں, تقلید تو حرام ہے, اور علماء یہی کہتے کہ تقلید کا وجود ہی نہیں, آپ کہاں سے یہ قول لے گئے کہ تقلید بھی ہوتی ہے. میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا, تقلید دو قسم کی تقلید ہوتی ہے, اندھی تقلید, یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے, اور جو مطلق اور عام تقلید ہے اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. ورنہ تو ہر انسان کو مجتہد ہونا چاہیے یا متبع ایسا ہونا چاہیے جس مسئلے میں دلیل ہو, جس میں دلیل ہے ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے. نمبر 24, لا اجتہاد مع النص, جب نص ہو, نص کہتے ہیں قرآن کی آیت کو یا حدیث کو, جب نص موجود ہو تو اجتہاد نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب نص موجود ہے تو اس میں اجتہاد نہیں کرنا, یہ کو سمجھنے کے لیے اجتہاد نہیں کرنا چاہیے, یہ بات درست نہیں. نص کو سمجھنے کے لیے تو آپ اجتہاد کریں گے, ورنہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو نص کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے. لا اجتہاد مع النص کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے, ایک عالم کو دلیل نہیں ملی, حدیث نہیں ملی, اس نے فتویٰ دے دیا, اجتہاد کیا, فتویٰ دے دیا, اب کچھ دن کے بعد اسے دلیل مل جاتی ہے, حدیث مل جاتی ہے, تو اب اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس فتوے سے رجوع کر کے حدیث پہ عمل کر لے. اسے کہتے ہیں لا اجتہاد مع النص, جب نص آ جائے تو اجتہاد نہیں رہتا. نمبر 25, جو سب سے اہم ضابط ہے, آپ یاد رکھیں, دعا. ہم دعا بھول جاتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے, دعا کی اہمیت. کیا ہم نے کبھی اختلاف کرنے سے پہلے اپنے مخالف کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے؟ تو یہ بہت اہم ضابط ہے. میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں, دیکھیں اختلاف ہوتا ہے, میں مجھے پتا ہے, اب یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا, مسجد میں ہوں گے آپ سے سوال ہوگا یا آپ کسی سے کو دیکھیں گے غلطی کرتے ہوئے, سب سے پہلے زبان سے بات نکلنے سے پہلے دل میں ہی آپ اس کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست کر لے, کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کر دے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسئلہ آسان کر دے, اپنے لیے بھی اور مخالف کے لیے بھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ اللیل شروع کرتے کون سی دعا پڑھتے؟ اس کو پتہ ہے, تہجد کی نماز جب پڑھتے استفتاح میں کون سی دعا پڑھتے؟ اللهم يا رب جبرائيل ورب ويا رب ميكائيل ورب اسرافيل, اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده, انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, فاهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اگر میں اس کی شرح شروع کر دوں تو سارا وقت ادھر ہی لگ جائے گا, میں اس کی شرح نہیں کرتا. بڑی پیاری دعا ہے, حس مسلم چھوٹا سا کتاب چاہے میرے خیال سب کے پاس ہوگا, اس میں لکھا ہے, یہ دعا لکھی ہے, اس کو یاد کر لے, اور جب بھی اختلاف کریں اس سے پہلے دعا پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا, جس میں آپ اختلاف کر رہے ہیں آپ کو حق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مخالف ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی. نمبر 26, اختلاف کرتے وقت مخالفین کی اصلاح مقصد ہو, ان کی ذلت اور رسوائی مقصد نہیں, یاد رکھیں. میرے علم کے مطابق جتنی میں نے سنے ہیں مناظرے, اس میں ظاہراً یہ ہوتا ہے کہ طاقت دکھائی جاتی ہے علم کی, اور مخالف کی اصلاح اس میں بہت کم نظر آتی ہے جو میں نے سنے ہیں. میں کسی پہ تنقید اعتراض نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے بہت سارے اور بھی ایسے مناظر ہوں جو میں نے نہیں سنے جن میں مقصد یہی ہو کہ مخالف کی اصلاح ہو، لیکن ابھی تک جو میں نے سنے ہیں ہمارے حدیث علماء کے جو مناظر ہوتے ہیں مخالفین کے ساتھ، ان میں صرف یہی ہوتا ہے کہ مخالف کو میں نے کیسے ہرانا ہے. وہ یاد رکھیں، اس کے بعد والا ضابطہ میں بیان کرتا ہوں وہ اسی کے متعلق ہے. نمبر 27، اختلاف کی بنیاد اخلاص پر ہونی چاہیے. اخلاص، انما الاعمال بالنیات. آپ کی نیت کیا، آپ کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ طاقت دکھانا چاہتے ہو اپنے علم کی؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دے دی، تو اہل حدیث ہو تو گیا، اب وہ طاقت اس ضعیف بیچارے پر دکھانا چاہتے جو شرک کے دلدل میں پھنسا ہے، بدعات و خرافات میں پھنسا ہے. آپ کی مرضی. انما الاعمال بالنیات. نمبر 28، اختلاف کرتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس مسئلے جس میں اختلاف ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور حق کو پانے کے لیے اختلاف کیا جا رہا ہے، اور جتنا اخلاص اس میں ہوگا اتنا ہی حق بات آسان ہوگی اور راستہ آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا اور مخالف کو بھی اللہ تعالیٰ راہ راست لے کے آئے گا. اور اخلاص میں مجھے امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ کا ایک قول یاد آ گیا. اب جانتے ہیں سفیان الثوری کو، جانتے ہیں، مشہور محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کے مختلف مسائل کو دیکھا، مجھے سب سے مشکل جو لگا ہے وہ اخلاص کا مسئلہ ہے، اپنے اخلاص کو کس طریقے سے میں درست کروں. ایک محدث جس کے بارے میں اسماء الرجال والے میزان الاعتدال اور تہذیب و تہذیب والے یہ الفاظ میں کہتے ہیں، امام ہیں، محدث ہیں، ثقہ ہیں، سب تھے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے. ایک مرتبہ کسی گھر مہمان ہوئے، کھانا کھایا رات کو، اور انہوں نے کہا مجھے پانی لا کے دو، میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں وضو کرنا چاہتا ہوں. مومن ہمیشہ وضو میں رہتا ہے، یاد رکھیں. وضو کیا اور وہی جو برتن تھا ہاتھ میں اٹھا کے سے بیٹھ گیا. جو میزبان تھا وہ جا کے اپنے کمرے میں چلا گیا، سو گیا. صبح آئے نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، دیکھا تو ادھر ہی بیٹھا ہے، وہ پانی بھی ہاتھ میں، ادھر ہی بیٹھا ہے. عشاء کی نماز سے لے کے فجر کا وقت ہو گیا، پوچھا امام کیا ہو گیا؟ اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جب میں نے وضو کیا مجھے موت یاد آ گئی، آخرت مجھے یاد آ گئی، اور لگا سوچنے آخرت میرا کیا ہونے والا ہے. اور اسی سوچ میں مجھے ابھی آپ نے آ کے بتایا کہ فجر کا وقت ہو گیا، ساری رات بیٹھا رہا، پتہ بھی نہ چلا اسے کہ فجر کا وقت ہو گیا. یہ شخص کہتا ہے کہ سب سے مشکل اخلاص تھا میرے لیے. آج ہم نے سمجھا اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے جب ہم بات کرتے ہیں اخلاص اس میں کتنا ہوتا ہے؟ نمبر 29، اختلاف کرتے وقت کسی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے. اگر مخالف ہو آپ کا کوئی عالم ہو، آپ اس کی اگر تعظیم کریں گے تو اس کی دہشت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی، نہ پھر زبان کھلے گی اور نہ حق اور باطل کی آپ فرق بیان کر سکیں گے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، کیونکہ دل کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. تو مخالف کی یا اپنے عالم کی اتنی تعظیم نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو حق اور باطل میں فرق نظر نہ آئے. اگر آپ کا اپنا عالم بھی ہو، اگر اسے غلطی ہوئی اجتہاد میں تو اسے ماننی چاہیے کہ ہمارے علماء معصوم ہیں. معصوم نہیں، جب صحابہ کرام معصوم نہیں، ان کے بعد کون معصوم ہو سکتا ہے؟ غلطی ہاں سب سے ہو سکتی ہے. اگر ہمارے عالم سے غلطی ہوئی ہے اور واضح ہو گئی غلطی، ہم مانتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ظاہر اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں اور علماء اسے حنبلی بھی کہتے ہیں، لیکن جب فقہ حنبلی کی انہوں نے تجزیہ کیا تو انہوں نے آدھے سے زیادہ مسائل کا رد کیا، پھر بھی ہم لوگ حنبلی کہتے ہیں انہیں. حق کی بات حق کی بات ہوتی ہے. جب دلیل واضح ہو گئی تو آپ بات یہ بیان کرتے بڑے پیارے انداز سے کہ اس مسئلے میں امام صاحب سے یہ غلطی ہوئی، ان کی یہ دلیل تھی اور یہ بات درست نہیں، ان کی ہماری یہ دلیل ہے، ان کی دلیل میں یہ غلطی ہے، یہ نقص ہے، ہماری دلیل کیوں صحیح ہے، یہ وجہ ہے. تو یہ علماء حق کا راستہ ہے اور طریقہ ہے. نمبر 30، اختلاف کرتے وقت منہ سے نکلنے والے لفظ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اب جانتے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے. شاید باری تعالیٰ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کبھی سوچا ہم نے بات کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ وہی بات آتی ہے، اخلاص کتنا ہے، حق کی بات میں سمجھنا چاہتا ہوں یا نہیں، حق کی بات پہنچانا چاہتا ہوں یا نہیں، اسے ذل و رسوا کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے مخالف کی، منہ سے کیا بات میں بیان کر رہا ہوں. اور یاد رکھیں کچھ ایسے الفاظ ہم سنتے ہیں اپنے طالب علموں سے اور کچھ علماء سے، ہو سکتے غصے میں، دیکھیں کچھ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں غصے میں نکل آئے، میں ان کی تنقید نہیں کرتا لیکن احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے سنا کبھی جوتے کی نوک پر، سنتے ہیں کہ نہیں، یہ فلاں کسی نے بات کی ہے، یہ جوتے کی نوک پر، یہ حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ حق بات سمجھانا چاہتے مخالف کو تو آپ ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے امام عمروی سے ثابت ہے کہ جب میرے قول حدیث سے ٹکرائے میرے قول کو دیوار پر مارنا، کوئی حرج نہیں، بات صحیح، جب حدیث آ جائے کسی کی نہیں چلتی. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب لفظ کون سے استعمال کر رہے ہیں، جوتے کی نوک پر. یہ عالم جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، زندگی ساری دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گزاری ہے، اس کی بات جوتے کی نوک پر ہے. عالم کی ہم قدر کرتے ہیں، جو مخالف عالم ہے کبھی اس کی قدر جانتے ہیں؟ وقت کتنا ہو گیا، ایک قصہ مجھے یاد آ گیا، میرے خیال بیان کر لوں. بقی بن مخلد کا نام سنا کسی نے؟ آپ طالب علم ہیں، یہ بھی ایک انوکھا طالب علم تھا. کبھی سنا انوکھا طالب علم؟ بقی بن مخلد اندلس کے محدثین میں سے ایک محدث ہے، امام احمد بن حنبل کا ہم عصر ہے اور شاگرد ہے، امیر گھرانے سے، امیر خاندان سے ان کا تعلق تھا. حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اندلس. اندلس کون سا ملک ہے آج؟ اسپین، پرتگال، اسپین. وہاں سے نکلتا ہے، جہاز نہیں تھے اس زمانے میں، یاد رکھیں مہینے لگ جاتے تھے سفر میں. مدینے کی طرف آتا ہے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. جب آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو روک دیا گیا تدریس سے، فتنہ چل رہا تھا خلق القرآن کا، سب جانتے خلق القرآن کا فتنہ، الحمدللہ. معتزلی لوگ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور حاکم وقت مامون جو تھا اپنے جال میں پھنسا کر اسے بھی قائل کر دیا، تو انہیں اعلان کر دیا، جس نے بھی کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے وہ اہل سنت جماعت ویسی نہیں ہے. حق بات کیا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. معتزلی کیونکہ منکرین صفات ہیں، اس طریقے سے انہوں نے بات بیان کی. میں احمد بن حنبل کو جب روک دیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا، کہ اپنے گھر میں انہیں بند کر دیا گیا، تدریس سے روک دیا گیا، تو جب پہنچے مدینہ میں، دیکھا تو امام صاحب نہیں، مسجد میں نہیں. پوچھا، انہوں نے کہا گھر میں ہے. گھر میں گئے، دستک دی، آواز آئی، انہوں نے کہا امام احمد سے بات کرنے کا، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. بڑا تعجب ہوا، اتنا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں. آپ انہیں یہ کہے کہ اندلس سے کوئی ملنے آیا ہے، نام بتایا، امام احمد رحمہ نہیں جانتے تھے. جب اندلس کا نام سنا تو آ گئے. پوچھا، انہوں نے کہا میرا نام بقی بن مخلد ہے اور میں اندلس سے آیا ہوں صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا دیکھیں مجھے منع کر دیا گیا، میں آپ کچھ نہیں سکھا سکتا. انہوں نے کہا میرے اتنا سفر کر کے آیا ہوں، ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر کیا کروں؟ تدریس مجھے روک دیا گیا اور میں تدریس نہیں کر سکتا. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجاہد امام ہیں، اس فتنے کی وجہ سے جتنا انہوں نے صبر و تحمل کیا شاید کسی امام نے کیا. اور ایک مرتبہ جب اٹھتے اور بیٹھتے امام بن حنبل منہ سے ایک جملہ نکلتا، رحم اللہ ابو الہیثم، رحم اللہ ابو الہیثم. ابو الہیثم ایک شخص تھا، اس پر ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رحمت کی. ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ یہ جو دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے کیوں کر رہے ہیں، کون ہے؟ میں تو نہیں جانا، آپ کا شاگرد ہے. امام بن حنبل کا بیٹا تو خود بھی محدثین میں سے جانتے ہیں، کہ نہ تو آپ کا شاگرد ہے ایک شخص، نہ میں نے کہا آپ کو دیکھے اسے بات کر، یہ ہے کون جس کے آپ صبح شام دعا کرتے، اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ مجھے جیل میں بند کر دیا گیا اور کوڑے مارنے کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے، اور جہاں پہ کوڑے مارتے اس جگہ سے ایک شخص کو لے کے آ رہے تھے. تو اس شخص نے مجھے کہا کہ امام یاد رکھو کہ میں نے 3000 سے زیادہ کوڑے کھائے ہیں شیطان کے راستے پر، اور آپ جا رہے ہیں رحمان کے راستے پر کوڑے کھانے کے لیے، تو آپ کے قدم نہیں ہلنے چاہیے. محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے ڈر تھا، کوڑے ماریں گے کیا ہوگا میرے ساتھ، جب یہ بات میں نے سنی تو میرے دل کو سکون آ گیا اور پختگی ایسی مجھے ملی جو زندگی ساری میں بھول نہیں سکتا. مجھے کوڑے مارتے گئے اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کتنی کوڑے مارے ہیں. مجھے یہ پتا چلا کہ بس میں تھک گیا ہوں, میں گر گیا ہوں. ایک ہی کوڑے کا درد مجھے محسوس نہیں ہوا. کیوں؟ اگر کوئی شخص شیطان کے راستے میں 3000 کوڑا کھا سکتا ہے تو مجھے کتنے معلوم ہوں گے؟ 50-70-100 میں برداشت نہیں کر سکتا گیا. اس لیے میں اس پہ رحمت کی دعا کرتا ہوں. شخص کون ہے وہ؟ شخص کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کون ہوں میں؟ وہی شخص ابو الحیثم کہتے ہیں میرا نام یاد رکھنا, ابو الحیثم میرا نام ہے. اور جہاں پر کوڑے مارے جاتے وہاں پہ ایک لسٹ ہوتی ہے جو مجرم ہوتے ہیں, ان کی لسٹ میں سر فہرست ابو الحیثم لکھا تھا, 3000 سے زیادہ کوڑے لکھے ہوئے تھے. یہ وہ شخص تھا. تو واپس آتے بقیہ مقصد کی طرف, تو انہیں کہا میں تدریس نہیں کر سکتا, مجھے روکا گیا. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے, اگر آپ مانیں تو میں ایسا کروں گا کہ کل روزانہ صبح آؤں گا, دستک دوں گا فقیروں کے کپڑے پہن کر, جانتے فقیروں کے کپڑے, بھیکاریوں کے کپڑے پہن کر میں آؤں گا اور بھیک مانگنے آؤں گا. قلم اور دوات کاغذ ایسے نہیں تھے چھوٹے, جیب میں چھپا لیں, بڑے بڑے ہوتے تھے صحیفے. میں اپنے کم اسے کہہ دیے لمبے ہوتے تھے, یہاں پہ چھپاؤں گا اور اپنے قلم اور دوات بھی چھپا کے آؤں گا, دستک دوں گا, بھیکاری آیا ہے کچھ ہے دینے کے لیے تو آپ آ کے ایک دو حدیث جتنی بھی مجھے حدیث بتا دینا میں لکھ لوں گا. بقی بن مخلد کئی مہینے اس طریقے سے بھیکاری بن کر علم حدیث حاصل کرتے رہے. میں اہل حدیث بھائیوں سے پوچھتا ہوں, آپ لوگوں نے کتنی وقت لگایا اور کتنی محنت کی ایک حدیث سیکھنے کے لیے؟ یہ محدثین ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مصیبت ختم ہوئی بیٹھے ہوئے تھے اور بقی بن مخلد بھی ساتھ تھے, اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اگر کوئی طالب علم ہونا چاہتا ہے تو اس کو دیکھا, بقی بن مخلد کو دیکھیے, یہ طالب علم ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا کہ وہ بقی بن مخلد ہے. بقی بن مخلد سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا لمحہ تمہیں کون سا لگا؟ دیکھیں اپنا ملک چھوڑا, بیوی بچے چھوڑے, رشتے دار چھوڑے, دوست احباب چھوڑے, نوکری چھوڑی, سب کچھ چھوڑ کے صرف کس لیے آئے؟ دنیا کمانے کے لیے. آج ہم نے ملک چھوڑا ہوا ہے, آج سب کچھ یہاں پہ آئے ہیں, سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں, ہمارا کیا مقصد ہے؟ دین دنیا کمائے کوئی حرج نہیں, لیکن یاد رکھا کہ اس ملک سے باہر آپ چلے جاتے ہیں اور صرف دنیا ہوتی ہے آپ کے پاس اور دین کا کچھ نہیں سیکھ کے جاتے, اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اسے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا لمحہ کون سا تھا پوری زندگی میں؟ وہ کہے سب سے اچھا لمحہ وہ تھا میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا اسی زمانے میں. جس ہوٹل میں رہتا تھا وہ مجھے بار بار کہتا تھا, کیونکہ میرے پاس پیسہ بھی ختم ہو گیا, ساری رات میں حدیث لکھتا تھا, جو وہاں سے سنتا تھا لکھتا تھا. یہ حدیث اس طرح سے نہیں لکھ کے آتے تھے, وہ یاد کرتے حفظ کرتے تھے, اسے حفظ کرتا اور دن کو جو وقت ملتا میں کام کرتا کچھ کمانے کے لیے, کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہ ہوتا. تو ہوٹل والا مجھے بار بار یہی کہتا, کرایہ بھی بڑھ چکا تھا, کہ جب سے تم نے اس ہوٹل میں قدم رکھا ہے ایک شخص بھی نہیں آیا. جب جو لوگ رہنے والے تھے کم ہو گئے اور میری انکم میں کافی کمی ہو گئی, یعنی دوسرے الفاظ میں جس کچھ لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ تم منحوس ہو اس طریقے سے. وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا اور جب میں بیمار ہوا تو امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ میں نہیں ہوں. ایک درس میں پوچھا کہ کہاں ہے بقی؟ اب ایسے طالب علم کبھی نہیں بھولتے عالم کو یاد رکھیں. انہوں نے کہا کہ بیمار ہے. کہتے امام احمد بن حنبل مجھے ان کے شاگرد ساتھ ہوئے اور آئے میرا حال پوچھنے کے لیے. جو یہ راستے سے گزرتے لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے, امام احمد جا رہے ہیں, امام احمد جا رہے ہیں, اور ایک عجیب سا مجمع ہو گیا اور میں نے چیخو پکار سنا, میں کہ پتہ نہیں کون آیا, کوئی خلیفہ آیا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے اندر ہجوم آ گیا, وہی شور ہوٹل کے اندر شروع ہو گیا اور دروازہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو امام احمد احمد خود آئے تھے, خود ملنے کے لیے آئے تھے. کہ میری زندگی کی سب سے اچھا لمحہ یہی تھا کہ محمد بن حنبل آئے میرے استاد اور اس وقت آ کے مجھ سے گلے ملتے ہیں اور میرا ہاتھ پوچھتے ہیں. یہ محدثین ہیں, یہ اہل حدیث ہیں. ہوٹل والا کہتا ہے جب وہ چلے گئے, ظاہر ہے جس ہوٹل میں امام محمد بن حنبل قدم رکھے وہ عام ہوٹل ہی رہتا, پھر وہ ہوٹل بھر گیا. اور وہ کہتے ہیں میرے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو کہاں جگہ دوں. جب بقی بن مخلد جانے لگے اپنے ملک میں تو وہ رو پڑا, کہتے ہیں میں نے پہلے کہا یہ سمجھے کہ تم منحوس ہو, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کہ تجھ جیسا شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا, اور روتے اس کا الوداع کیا. تو کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک طالب علم تھا اور ہم بھی طالب علم ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسجد میں درس ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے, جائیں نہیں جائیں, فلانا کام ہے, فلاں جگہ پہ جانا ہے, مہمان نے آنا ہے, کہ ہزار رکاوٹ پیدا ہو. کیا کہتے ہیں جوتے کی نوک پر, یہ انصاف ہے ہمارا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو عالم بیٹھا ہے اس نے جان بوجھ کر دین کے خلاف مسئلہ بیان, دین کو توڑنا چاہتا ہے؟ زندگی سارے جس نے اس علم میں گزاری ہو اور اس نے ایک مسئلے میں غلطی کو اجتہاد کی وجہ سے جوتے کی نوک پر, یہ ہمارا انصاف ہے؟ ان اللہ و ان الیہ راجعون, یہ ہماری امت میں موجود ہے, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. واللہ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے میں نہ سنتا میں کبھی بیان نہ کرتا, لیکن یہ ہمارے امت میں موجود ہیں, ایسے مسائل کو چھڑا جاتا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور آخر میں جو 31واں ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں شریعت کے, میں نے بیان کیے تھے کہ تین قسم کے ہیں, اصولی مسائل, فروعی مسائل اور اجتہادی مسائل, اور ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلاف کرنا چاہیے. میں بار بار یہی بات بیان اس لیے کرتا ہوں کہ پورے درس کا یہی نچوڑ ہے اور خلاصہ میں ابھی بیان کرتا ہوں. شیخ الاسلام شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا, جو ان کی فتاوی سے میں ایک فوٹو کاپی لے کے آیا ہوں, اگر کوئی شخص, کوئی مسلمان شریعہ کے کسی حکم سے کے خلاف عمل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس عالم ربانی کا اب جواب سنیں, وہ فرماتے ہیں اذا خالف مسلم حکما ثابتا بنص صریح من الكتاب او السنه, اگر کوئی مسلمان ایسا نص جو ثابت ہو, صریح ہو, قرآن سے یا حدیث سے, یعنی صحیح حدیث سے, لا يقبل التأويل, جس کی تأویل نہ ہو, یعنی ظن نہ ہو, جس کی تأویل نہ ہو سکے, ولا مجال فيه للاجتهاد, جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو, او خالف اجماعا قطعيا ثابتا, یا اس نے اختلاف اس مسئلے میں کیوں جس میں اجماع قطعی ہو, اجماع ہو, بوئن له الصواب في الحكم, اس شخص کے لیے جس نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو اسے حق بات بیان کرنی چاہیے, فان قبل فالحمد لله, اگر وہ مان جاتا ہے الحمد لله, وان ابى بعد البيان واقامه الحجه, الفاظ پر غور کرے گا, اور اگر وہ انکار کرے اس کے بعد کہ اسے بات واضح کر دی جائے اور حجت قائم کر دی جائے, واصر على تغيير حكم الله, اور اس نے اصرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرے, حکم بکفر, ایسا شخص کافر ہے, اور یہ آتش کو پہانے جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں, وذوم لمعاملت المرتد عن دین الاسلام, اور اس کا جو تعامل ہوگا ہمارا جس مرتدوں کے ساتھ ہوتا ویسے ہوگا, مثال ذلك, اب اس کی مثال بیان کر رہے ہیں, من انکر صلوات الخمس, جس نے پانچ نمازوں کا انکار کیا کہ پانچ نمازیں نہیں, او احداها, یا ایک نماز کا بھی انکار کیا, او فریضۃ الصیام او الزکاۃ, جس نے کہا کہ روزہ فرض نہیں, زکات فرض نہیں, او الحج, یا حج فرض نہیں, وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ اجماع الامه, اور اس نے تاویل, باطل تاویل سے اپنی مرضی کی تاویل کر کے ان نصوص کتاب اور سنت کو چھوڑ کر, اجماع امت کو چھوڑ کر اپنے اس مسئلے پر ثابت قدم رہا. ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. وَإِذَا خَالَفَ حُكْمًا ثَابِتًا, اور اگر اس شخص نے اختلاف کیا ایسے مسئلے میں جو ثابت ہو, بدلیل مختلف فی ثبوتہ, یعنی دلیل جو ہے وہ صحیح یا ضعیف ہے, یعنی قطعی دلالت, ضمیر دلالت, او قابل للتأویل, یا وہ قابل التأویل اس میں ہو, یعنی ایک حدیث ہے کہ صحیح یا ضعیف ہے اس میں اختلاف ہے, یا اس کا جو مفہوم ہے دلالت جو ہے یہ اس مسئلے کے لیے ہے یا نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے, یا اس میں تاویل کی گنجائش ہے, بمعانی مختلف و احکام متقابلہ, مختلف معنی ایک لفظ کے ہوتے ہیں اور وہ احکام بھی متقابل ہیں, فخلاف و خلاف ان کی مسئلہ اجتہادی ہے, تو ایسا اختلاف ویسا ہی ہے جیسے ایک اجتہادی مسئلے میں ہو, فلا یکفر, ایسا شخص کافر نہیں, بل یعذر فی ذلک من اخطأ, جس نے غلطی کی ہو تو اس کا عذر اس کے ساتھ ہے, ويؤجر على اجتهاده, اور اس کو ایک اجر ملے گا حالانکہ اس نے اختلاف کیا اور غلطی کی, پھر بھی اس کو ایک اجر ہے, ويحمد من اصاب الحق ويؤجر اجرين, اور جس نے
حق کو پایا اجتہاد کے بعد اس کی تعریف کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دو اجر ملیں گے انشاءاللہ. اجمع الاجتہاد ایک اجر اس کے اجتہاد کا, وہ اجمع الاصابتی اور ایک اجر اس نے جو حق پایا جو اس نے صحیح مسئلہ بیان کیا. مثال ذلك اس کی مثال میں من انکر وجود قراءة الفاتحة خلف الامام غیر المأموم, اس کی مثال یہ ہے, یہ وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس میں مخالف جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا اور اس کو دوست دشمن کی بنیاد نہیں کرنی چاہیے, وہ بیان کر رہے ہیں. اس کی مثال میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے, ومن قال بوجوب قراءتها, جس نے انکار کیا کہ نہیں پڑھنی چاہیے, جس نے کہا واجب ہے. ومن خالف فی حکم صنع اهل مثل الطعام, جس نے دوسری مثال کہ اگر کسی کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے, کوئی مر جائے, تو گھر والے کیا کھانا بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ کچھ علماء کہتے ہیں بنائیں گے, کچھ کہتے ہیں نہیں بنائیں گے. مجھے محلہ سے لوگوں کو اکٹھا کرنا اس کھانے پر. فقال انه مستحب, کسی نے کہا مستحب ہے, او قال انه مباح, کچھ لوگوں نے کہا مباح ہے, او انه مکروہ غیر حرام, کچھ نے کہا مکروہ ہے. فمثل هذا لا يجوز تكفير, اے شخص کی کچھ کو غلط نہیں لگایا جاتا. ولا انکار الصلاة, اور نہ نماز اس کی ہم انکار کر سکتے اس کی نماز درست نہیں. ولا تمنع مناکحته, اور نہ ہم منع کریں گے اس سے شادی کیا. ولا يحرم الاكل من ذبیحته, اور اس کا جو جو ذبح کرے گا وہ بھی حلال حرام نہیں ہے. بل تجب مناصحته, ہم بل یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اسے نصیحت کریں. وہ مذاکرہ اور اسے یاد دیں نصیحت کریں. فی ذلك على الضوء الادلہ الشرعیہ, اس مسائل میں جس میں اس نے اختلاف کیا اور غلطی کی, دلیل کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اس کو بات بیان کریں, وجہ بیان کریں. لأنه اخو مسلم له حقوق المسلم, کیونکہ یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے, ایک مسلمان بھائی ہے, اور مسلمان کے حق میں سے ایک یہ حق بھی ہے کہ اسے دلیل کے ساتھ بات بیان کرو. جرا مثلها, اچھا, والخلاف في هذه المساله, اور ایسے مسئلے میں جو اختلاف ہے, في مساله فرعيه اجتهاديه, جو ایک اجتهاد كل مسائل يعني فرعي مسئلہ ہو اور اجتهادی مسئلہ ہو. جرا مثلها في عهد الصحابه, ایسے مسائل میں جو اختلاف ہے, وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں بھی تھا, وائمه السلف اور ائمہ سلف صالحین کے دور میں بھی تھا. ولم يكفر بعضهم بعضا, اور ایک دوسرے کو انہیں کافر نہیں کہا. ولم يحجر بعضهم بعضا, اور ایک دوسرے سے حجر بھی نہیں کیا ہے, اسے قطع کلام اور اسے دوست دشمن کی بنیاد ان مسائل پر نہیں رکھی. یہ فتویٰ ہے شاہ بن باز کا. تو یہ تقریباً 31 باتیں ہیں میں نے بیان کیے ہیں, اور اس میں مثالیں ہمیں وقت نہیں بیان کروں. سورہ فاتحہ کیا تو امام صاحب خود بات بیان کر لی کہ اس میں دیکھیں حق قول کیا ہے, سب جانتے ہیں حدیث, ہم سب جانتے ہیں. لیکن اگر کوئی دلیل کی بنیاد پر اختلاف رکھے اس مسئلے میں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے, تو دوستی اور دشمنی کی بنیاد یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, یاد رکھیں. اس کی وجہ جس کے سارے بیان کیے, یہ ان مسائل میں جس میں دلیل جو ہے ظنی دلیل ہے. اس کی مثال دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, سورہ اعراف آیت نمبر 204. اب اس آیت میں عام لفظ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے کیا کرنا چاہیے, خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جب بھی, اگر صرف یہ آیت ہوتی, حدیث نہیں ہوتی, صرف یہ آیت ہوتی, تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب احادیث آئیں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے, اس کی نماز میں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, اور مختلف احادیث آئیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے, اور ویسے مختلف احادیث آتی رہیں. جو محدثین موجود تھے انہوں نے, کسی کو حدیث ملی کسی کو نہیں ملی, جو علماء موجود تھے ان کا جو اختلاف کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ کیا یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کا تعارض ہو سکتا ہے. حالانکہ حقیقت تعارض نہیں ہے قرآن سے, قرآن کے آیت عام ہے اور حدیث خاص ہے, تو خاص عام کر دیتی ہے. اور محدثین کے اس پہ اتفاق ہے کہ حدیث جو ہے قرآن کے عموم کو خاص کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جسے توفیق جو سمجھ دی تو الحمدللہ, لیکن جسے اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں دی وہ کیا کرے, وہ تو مسئلہ ڈھونڈتے رہے گا کہ نہیں, مسئلے کو ڈھونڈا. اور اس مسئلے میں میرے پاس سنن ترمذی نے جو باب باندھا ہے اس مسئلے میں, اگر کسی بھائی کے پاس سنن ترمذی ہو تو اس کی طرف رجوع کرے, مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. اس زمانے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور اختلاف اس میں موجود ہے, اور انہوں نے بات بیان کی ہے اور علماء کے سب اقوال بیان کیے ہیں دونوں فریقین کے.
اور یہ بیان کیا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ کچھ احادیث میں جو علماء کے اختلاف ہوئے. میں مثال دیتا ہوں, قراءت تو امام لہ قراءة, ایک حدیث ہے کہ امام کا پڑھنا جو قراءت ہے وہ ماموم کی بھی وہی ہے. اب اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے. میں اس دور کے علماء کی بات کرتا ہوں, یہ اس طرح پہلے دور میں بھی تھا آج بھی موجود ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں حدیث ضعیف ہے, شیخ البانی فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے. شیخ بن باز کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے جہر اور سلیم نماز میں ہر وقت پڑھنی چاہیے. رام بن باز کے نزدیک جہری نماز میں خاموشی اختیار کریں جب امام پڑھے, اور سری نماز میں آپ پر فرض ہے, آپ پر واجب ہے آپ پڑھیں. اب اس اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث کی صحت. تو ان دونوں میں سے کون صحیح ہے کہ شیخ بن باز کو ہم کہیں نوز بھی رجوتے کی نوک پر ہم کہتے ہیں بات ایسے, یا علامہ البانی کی بات کو اس طریقے سے کہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ کیا خیال ہے؟ جب اختلاف اس طریقے کا ہے اور قوی ہے اور دلیل کی ثبوت کی وجہ سے ہے, ثابت, وہ بھی محدث ہے وہ بھی محدث ہے, تو مسئلہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس مسئلے میں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنے چاہیے, حرام ہے, یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اور دوسرا اس میں جو طریقے وہ ہے کہ واجب ہے سب پر, یہ امام شافعی کا قول ہے, امام بن باز برہمی کا بھی یہی قول ہے. اور تیسرا جو ہے سری نماز میں واجب ہے اور جہری میں نہیں, اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے اور علامہ البانی کا آج کے زمانے میں, اور شیخ صالح الفوزان کا بھی یہی قول ہے. دیکھیں سب علماء ہیں, ان کے فتاوے ہم بیان کرتے ہیں, ان کی باتیں ہم بیان کرتے ہیں, ان سب کے اس مسئلے میں اختلاف ہے. اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ حدیث منسوخ ہے یا نہیں, یہ حدیث جو بیان کی صحیح ہے یا نہیں. اب دین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ, جس نے کہا حدیث ضعیف ہے وہ دین کو توڑنے کی کوشش کر رہے, جان بوجھ کے کہا ضعیف ہے, اس میں کوئی علت نظر آئی ہے, کوئی علت دیکھیے جو دوسرے عام کو نظر نہیں آئی. تو ایک مثال کے طور پر یہ مسئلہ میں نے چلا, کیونکہ اسی مسئلے پہ زیادہ اختلاف ہوتا ہے اور مشکل پیدا ہوتی ہے. جو دوسری جو بات تھی, ہمارے علماء نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا؟ جیسے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ شیخ بن باز کا اور شیخ علامہ البانی کا آپس میں اختلاف ہوا, اور ایک دو دوسرے اختلاف اس طریقے کا کہ ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے رکوع کے بعد. علامہ البانی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیں, شیخ بن باز فرماتے ہیں ہاتھ باندھیں. ہمارا بھی اختلاف چلتا آ رہا ہے, اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اس مسئلے پر. علامہ البانی کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے ہاتھ باندھے رکوع کے بعد وہ بدعتی ہے. جانتی ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے. علامہ شیخ بن باز سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں ایک عالم کا جواب دیکھیں دوسرے عالم سے, اب اختلاف ہو رہا ہے دونوں کا, لیکن دیکھیں انہوں نے اس اختلاف کو کیسے بیان کیا, اپنے فتویٰ میں کس طریقے سے عمل کیا, اور اختلاف کو کس طریقے سے ظاہر کیا. فتوح بما ذکر, یہ بہت لمبا سوال ہے جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں, فتوح بما ذکرنا, واضح ہو چکا جو ہم نے بیان کیا کہ اس مسئلے میں ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے. انما قاله اخونا, جو کچھ ہمارے بھائی نے, فضیلت الشیخ محمد ناصر الدین البانی, جوتے کی نوک پر نہیں, الفاظ سنیں ذرا, اختلاف بھی ہو رہا ہے اور یہ جواب دیکھیں. ہمارے بھائی نے فضیلت الشیخ محمد ناصر البانی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے, فی هذه مسئلہ حجت علیہ, یہ حجت وہی پر ہے, یعنی کہ جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے, قابل قبول نہیں. لأنه عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد, جب ہم تأمل کرتے ہیں تفکر کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں اور قواعد متبعہ پر ہم عمل کرتے ہیں, عند اہل العلم, جو اہل علم کے نزدیک قاعدے بنے ہوئے ہیں, فاللہ یغفر لنا ولہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے اور انہیں بھی معاف فرمائے, ان کے لیے دعا بھی کی جا رہی ہے. الفاظ دیکھیں ذرا, ویعاملنا جميعا بعفوه, اور ہم سب پر اپنے عفو اور کرم سے نوازے. ولعلہ بعد اطلاعہ علی ما ذکرنا, اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا اس کو پڑھنے اور دیکھنے کے بعد, فی هذه الکلمہ, یہ جو بات میں نے بیان کی ہے, یتضح له الحق فیرجع الیہ, کہ اسے حق بات واضح ہو جائے اور اپنے اس بات سے رجوع کر لے. فان الحق ضالۃ المؤمن, حق جو ہے وہ مومن کی گم شدہ چیز ہے. متى وجدها اخذها, جب اسے مل جائے اسے وہ لے لے. وهو الحمد لله, اور اللہ تعالیٰ کے شکر ہے, حمد و ثنا ہے کہ یہ شیخ البانی جو ہے وہ ممن ینشد الحق, کہ وہ حق کی بات ہمیشہ بیان کرتے ہیں. ویسا الیہ اور وہ اسی کی شائع کرنے کے پیچھے لگے ہیں کہ حق بات کے، ویبذل جہودہ الکثیرا اور اپنا جد و جہد کرتے ہیں حق بات بیان کرنے کے لیے، فی اضاحی و دعوت الیہ اسے واضح کرنے کے لیے، اس طرف دعوت دینے کے لیے. اختلاف ہے کہ نہیں؟ اختلاف جواب کیسے ہے؟ اور آگے تنبیہ لکھتے ہیں، یہ میرے طرف سے نہیں ہے، یہ فتاوی کی فوٹو کاپی لے کے ہیں، یہ تنبیہ لکھی ہوئی ہے. تنبیہ، ذرا تنبیہ بھی سنیں. ينبغي ان يعلم مما تقدم، اور یہ جاننا چاہیے جو میں پہلے بات بیان کر چکا ہوں. یہ سائل کو بات بیان کر رہے ہیں، اب بات واضح ہوگی دلیل کے ساتھ، ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے رکوع کے بعد. اب یہ تنبیہ بھی سن لیں. ينبغي ان يعلم انما تقدم، یہ سب سن لیں اور یہ جان لیں جو میں نے بات پہلے بیان کی ہے. من البحث قبض الشمال باليمين وضع على الصدر، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھ کر سینے کے اوپر رکھنا، او غیرہ ہو یا اس مسئلے کے علاوہ، قبل رکوع بعد ہو، رکوع سے پہلے یا بعد میں، کل ذالک یہ سب باتیں جو من قبیل السنن یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے، ولیس من قبیل واجبات یہ نماز کی واجبات میں سے نہیں ہے. عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک، دیکھیں اپنی طرف بات رجوع نہیں کر رہے، اہل علم کی طرف بات رجوع کر رہے ہیں. فلو ان احدا صلى مرسلا، اگر کوئی شخص ہاتھ نہ باندھے، ولم يقبض قبل الرکوع او بعده، رکوع سے پہلے بعد میں ہاتھ نہ باندھے، صلاته صحیح اس کی نماز درست ہے. وانما ترك الافضل في الصلاه، لیکن اس نے چھوڑا جو بہتری ہے نماز کے لیے، یعنی جو نماز کا ثواب ہے اس کو پورا نہیں ملے گا. فلا ينبغي لاحد من المسلمين، تو مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں چاہیے، ان يتخذ الخلاف من هذه المساله، اس مسئلے کا جو اختلاف ہے اس مسئلے کے خلاف میں، واشباه یا جو ایسے دوسرے مسائل ہیں، وسيله الى النزاع والتهاجر والفرقه، ایسے مسائل کو سبب وجہ نہ بنائے نزاع کی، جھگڑے کی، تہاجر کی، قطع کلامی کی اور نفرت کی، وہ تفرقہ اور فرقے کی، وہ فرقہ کی تفرقہ نہ ہو. فإن ذلك يجوز للمسلمين، فإن ذلك لا يجوز للمسلمين، تو یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایسے مسائل میں جھگڑے اور اختلاف بیان کریں اور ایک دوسرے سے قطع کلامی کریں. حتی ولو قیل ان القبض واجب، اگر یہ بھی کہا جائے کہ قبض جو ہے واجب ہے، یعنی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبض واجب ہے، یا اپنی بات کر رہے ہیں کہ قبض واجب ہے، پھر بھی میں اس مسئلے میں بنیادی بناؤں گا دوستی دشمنی کی. کم اختار ہو شوقان فی نیل الاوتار، اور شوقانی نے بھی نیل الاوتار میں کہتے کہ واجب ہے، میں اسے بھی کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. بل الواجب علی الجميع بذل الجهود فی التعاون علی البر والتقوى، سب پر یہ واجب ہے کہ بر اور تقوی کی طرف جد و جہد کرنی چاہیے، وہ اضاح الحق بدلیل، و حق بات دلیل کے ساتھ بیان کریں، والحرص علی صفاء القلوب وسلامتها، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، مخالفین کے لیے، حسد سے، غل سے، حقد سے، من بعضهم على بعض، كما ان الواجب الحذر من اسباب الفرقه والتهاجر. آخر تک بھی قرآن آیت بیان کرتے ہیں، اور یہ تنبیہ کہ دیکھیں جتنا جواب ہے اس سے زیادہ بڑی تنبیہ ہے. یہ علماء نے مسائل اختلاف کو اس طریقے سے سمجھا. آئیے دیکھیں ہم لوگوں نے اختلاف مسائل کو کیسے سمجھا. وقت بہت کم ہے، میں پچھلے میں بیان کر چکا ہوں، جو ہم الفاظ کرتے ہیں ویسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں اختلاف مسائل میں. ہماری بنیاد جو ہے اصول ہے یا فروع ہے؟ ہماری زبان جو ہے وہ کس طریقے کے الفاظ نکالتی ہے اختلاف مسائل میں؟ اس لیے میں مثالیں لے کے آیا ہوں، میرے پاس ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا. میں پچھلے درس میں کتاب سے ایک چیز پڑھ کے سنا دی تھی، تو یہ ہمارا طریقہ ہے اختلاف مسائل جو ہم بیان کرتے ہیں، کہ 350 مسئلے میں سے ایک ہی عقیدہ کا مسئلہ نہیں، اور جو الفاظ استعمال کیے رد کرنے کے لیے وہ میں پہلے بیان کی، وہ ایک ہی مثال کافی ہے، اس میں زیادہ نہیں آتا. مسلمانوں کو اختلاف مسائل موقف کیا ہونا چاہیے؟ میں نے جیسے پہلے بیان کیا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اسلام امت میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. نمبر ایک، مجتہد، جو لوگ خود نصوص سے قرآن اور حدیث مسئلہ خود عرض کر سکتے ہیں، اسی کہتے ہیں مجتہد، یہ وہ علماء ہیں. نمبر دو، متبع، جو قرآن حدیث مسئلے نکال تو نہیں سکتے لیکن نکلے ہوئے مسئلے کو سمجھ کر اس پہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں متبع. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ تو خود مسئلے نکال سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ انہیں کچھ آتا ہے، اور عوام الناس اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کوئی پتہ نہیں کہ آیت کا مدلول کیا ہے، آیت کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، یہ مسئلہ کس طریقے سے بیان ہوا، ان کو علم نہیں ہوتا. انہیں کہتے ہیں مقلد، جو لوگ سوال پوچھتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع ہوئے، دلیل اگر ہے بھی مسئلے میں اس کو پتہ نہیں کیا دلیل ہے. کچھ لوگ اس بات کا ہمیشہ اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ دلیل تو ہے اس مسئلے میں، جیسے میں نے پچھلے درس میں علامہ البانی کے ہی قول بیان کرتے ہوئے انہوں نے مثال دی کہ جمعے کے خطبے میں دو شخص تھے، ایک بوڑھا تھا، ایک عام شخص، دوسرا شخص تھا طالب علم تھا، دونوں نے جمعہ کا خطبہ سنا، وہ دلیل کے ساتھ سنا. جب بوڑھے سے سوال کیا گیا آپ نے کیا سنا، اس نے کہا مجھے یہ پتا ہے کہ نماز فرض ہے پانچ وقت، اور کوئی پتہ نہیں مجھے، میں نماز پڑھوں گا. اور دوسرے جو طالب علم تھا وہ اپنے گھر میں گیا اور وہی خطبہ سنایا، دلیل کے ساتھ نماز کی اہمیت اور فرضیت بیان کی. دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں. علامہ البانی فرماتے ہیں کہ جس نے دلیل کے ساتھ مسئلے کو بیان کیا یہ متبع ہے، اور جس سے صرف یہ علم ہوا کہ نماز فرض ہے یہ مقلد ہے. اگر کوئی شخص اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اب موجود نہیں ہے، اب وہ ان سے اختلاف جا کے کرے، انہیں اتنے بڑے محدث ہو کر ایسے بات کیوں کہیں. پھر بھائی ایک تو دلیل موجود ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. دوسرے ایسے مسئلے جس میں دلیل موجود نہیں، جس میں دلیل موجود نہیں اگر اس پہ عمل کرے تو کیا کہتے ہیں مقلد. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلیل موجود ہے لیکن وہ سمجھ بھی نہیں سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں دلیل تو بیان کی، دلیل بیان کی اسے کیا پتا دلیل بیان کر رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں. اگر میں ابھی فرینچ زبان میں کوئی بات کوئی جملہ آپ کو سنا دوں، کسی کو سمجھ آئے گی جس کو فرینچ نہیں آتی، تو اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں دلیل تو بیان میں کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ آپ دلیل بیان کریں اور وہ مقلد جو متبع ہو جائے. سوال تو یہ پیدا ہو رہا کہ اسے سمجھ آئے کہ نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اسے یاد ہو جائے، یاد ہونا ضروری نہیں. اگر وہ سمجھ چکا ہے کہ نماز فرض ہے اور دلیل کو سمجھ چکا ہے کہ یہ دلیل ہے، اسے نص نہیں آتا کہ قرآن کی آیت کی حال کو وہ مفہوم بیان کرتے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نماز فرض ہے اور حدیث میں میں نے یہ سنا ہے، اور حدیث کا وہ لفظ نہیں بیان کرتا، جتنا اسے آتا ہے بیان کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے جو کہتا ہے یہ بھی اتباع کے درجے میں آتا ہے، لیکن جسے یہ بھی علم نہ ہو اسے کیا کہیں گے، اسے مقلد کہتے ہیں. جو مجتہد ہیں انہیں اختلاف کرتے وقت، کیونکہ یہ عالم ہے، ان کا حق ہے اختلاف مسائل میں بات کرنا، ان کا شعبہ ہے، وہ فروع مسائل میں کریں، اصولی مسائل میں کریں، اجتہادی مسائل میں کریں، ان کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہیں کہ دین کا کوئی مسئلہ بھی ہو اس میں وہ اختلاف کریں اور حق بات دلی کے ساتھ بیان کریں. لیکن کیونکہ علماء کی بات ہوتی ہے، ہم طالب علم ہیں، ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ الفاظ، ادب، اختلاف مسائل کس میں کرنے چاہیے زیادہ اور کس میں نہیں کرنے چاہیے، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. نمبر دو، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو متبع ہیں، جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، جو طالب علم ہیں، ان کو اختلاف کرتے وقت اصولی مسائل میں اختلاف کرنا چاہیے، اصولی مسائل کو دیکھنا چاہیے، انہیں میں بات کرنی چاہیے. اور جب تک آپ علم نہیں ہوگا اصولی مسائل کے ہیں تو آپ کیا کریں گے، آپ اختلاف کس سے کریں گے اور کیا کہیں گے. تو اصولی مسائل کو سب سے پہلے خود سیکھو اور سمجھو عقیدہ کیا ہے، وہ مسائل سمجھو. جتنی آپ اگر 100 مسئلہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ 10 پہ بات کر سکیں گے، یاد رکھیں. لیکن آپ کو 2 مسئلے یاد ہیں تو پھر آپ ایک پر بھی بات نہیں کر سکتے. پتہ ہے آپ کو، جب انسان کسی سے اختلاف کرتا ہے تو جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے اس وقت وہی بیان کرتا ہے. اگر ہمارے ذہن میں صرف مسئلے ہی 10 ہیں تو ہم کتنی بیان کر سکتے ہیں اس 10 میں سے؟ جب تک ہم رجوع نہیں کرتے ہمارا حافظہ کتنا ہوگا؟ جس کا حافظہ قوی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. لیکن عام لوگوں کی بات کرتا ہوں میں، جس کا حافظہ قوی نہیں ہے، تو جب تک اپنے حافظے کو پختہ نہیں کرے گا اور ایسے مسائل کو زیادہ نہیں پڑھے گا، زیادہ نہیں سمجھے گا، تو وہ ان مسائل میں اختلاف کر بھی نہیں سکتا. تو یاد رکھیں ہمارے مخالفین جو ہیں وہ عقیدے میں کورے ہیں. یاد رکھیں آپ کے سامنے کوئی بھی دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، عقیدے پہ آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا. جب بھی آپ اصول پہ بات کریں گے اور اصولی طریقے سے بات کریں گے تو ان کے پاس سوائے علماء کے قول کے کچھ نہیں رہتا. غوث نے یہ فرمایا، غوث نے وہ فرمایا، کسی پر وہ بات کر سکتے ہیں، آپ انہیں پھنسا سکتے ہیں دلیل میں. قرآن اور احادیث اور سلف صالحین کا جو مفہوم ہے قرآن اور حدیث کا، پر اس طریقے سے آپ انہیں خاموش کروا سکتے ہیں. لیکن جب آتے فروعی مسائل میں تو وہ ہمیں بھی پھنسا دیتے ہیں، جس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو طالب علم متبع کے لیے چاہیے کہ سب سے پھر عقیدے کے مسائل پر دھیان دے اور انہیں اچھی طرح سمجھے. اور اختلاف کی بنیاد بھی یہی مسائل ہونے چاہیے، دشمنی اور دوستی کی بنیاد بھی یہی مسائل ہونے چاہیے. جس نے بات کو سمجھے الحمدللہ ہمارا بھائی ہے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتا زبردستی ہم نکلنے والے. مذكر فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله تعالى نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا ہے جو افضل البشر ہیں, کسی کو شک نہیں. کیا کام ہے آپ کا؟ نصیحت بیان کریں. آپ نصیحت کرنے والے ہیں, میں نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے. زبردستی کرے کہ نہیں بھیجا میں نے, آج ہم کیوں زبردستی کرتے ہیں اور فروع مسئلہ میں زبردستی کرتے ہیں؟ تو طالب علم کو چاہیے بقی دن مقصد کو یاد کر لینا کہ انہوں نے کیسے علم حاصل کیا حدیث کا, اور کس طریقے سے انہوں نے محنت اور مشقت کی, کون سا علم حاصل کرنے کے لیے, اپنے دین کی بنیادی علم ایسی حدیث کا علم ایسے حاصل کرنے کے لیے. اور جو عوام الناس ہیں جسے میں نے پہلے بیان کیا, اس کا موقف ہونا چاہیے. عوام الناس جو مقلد ہیں, جو عوام الناس کو کوئی پتہ نہیں, تو اسے گزارش ہے کہ کسی مسئلے میں بھی وہ اختلاف نہ کرے, چاہے فروع مسائل کیوں نہ ہو. کیوں؟ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ رفع دین پہ بات کر رہے ہیں, رفع دین کرو, اس کو بیچارہ کچھ پتہ نہیں. مخالف جب تھوڑا سا اسے علم بھی ہوتا ہے, جب بات کرو بیچارہ خود خاموش ہو جاتے ہیں. تو اسے یہ گزارش ہے کہ نہ بات کیا کرو. اگر طالب علم نہیں ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے مسائل کا, تو آپ طالب علموں کے لیے چھوڑ دیں یا علماء کے لیے مسائل چھوڑ دیں. اور عوام الناس کو چاہیے کہ وہ بغیر علماء کی رہنمائی کے اختلاف مسائل میں نہ پڑے. آخر میں وقت ہو گیا, میرا خیال ہے ابھی گھنٹے نہیں بجی. آخر میں ایک سوال اٹھتا ہے, کسی نے پوچھا بھی تھا اور میں خود پوچھ بھی رہا ہوں, جواب بھی دے رہا ہوں, کہ اس مسئلے میں بھی تو اختلاف ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے کیا اختلاف مسائل میں کیا عمل ہونا چاہیے, اصول فروع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور تقلید کی دو قسمیں ہیں, اس میں اختلاف ہے. تو وہاں آپ کی بات کیوں سنیں؟ ہم اپنے علماء کی بات سنتے ہیں, ان کی سنتے چلے آئیں, ان کی سنتے رہیں گے. تو جواب میں یہ صحیح بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ میری بات صحیح ہو. میں نے کوشش کی ہے کہ دلیل کے ساتھ میں بات بیان کروں, اور سلف صالحین کا راستہ جو تھا اختلاف مسائل میں وہ بیان کروں. لیکن اگر انصاف کی نظر سے اس مسئلے کو دیکھا جائے اور دل سے تعصب اور ہوا نفس کو نکالا جائے, تو میرے خیال بات واضح اور صاف ہو جاتی ہے. آپ کو جو ان دونوں طریقوں میں سے اچھا لگے اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بہتر ہو, اور آپ کی دنیا اور آخرت کامیابی کا ذریعہ بن سکے, آپ اس پر عمل کرو. لیکن دو چیزیں یاد رکھنا. کیا اپنے آپ سے سوال کرنا, یہ دو سوال, کیا اس طریقے کی وجہ سے لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں, یا گمراہی پر اصرار کر رہے ہیں, اور کیا مسلمانوں میں ان مسائل کو مقصد بنا کر اختلاف کرنے سے تفرقہ پیدا ہو رہا ہے, یا وہ ان کا اجتماع ہو رہا ہے. اور وہ بھی یہ بھی ضرور دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے جس ہم اختلاف کرتے ہیں اس جزئیے میں, کہ کہیں وہ فرعون سے بدتر تو نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, کیا حکم دے کے بھیجا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. لیکن کو نرمی اختیار کرنا. تو کیا اس جزئیے میں ہمارے مسلمان بھائی گئے گزرے ہیں, فرعون سے بھی گئے گزرے ہیں جسے ہم اختلاف کرتے ہیں, ان کے لیے نرمی کا حق نہیں کہ ہم نرمی اختیار کریں؟ اور دوسرا سوال آپ سے یہ کریں, اور کیا آپ کا یہ طریقہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے, اور آپ کے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے, اور کیا آپ کی وفات کے بعد آپ کے لیے گناہوں کی بخشش اور بلندی درجات کا سبب بنے گا؟ اب ایک حدیث بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جس نے ہدایت اور راہ راست کی طرف لوگوں کو بلایا اسے اتنا اجر ملے گا جتنے لوگ اس کی اتباع کریں گے اور اس پر عمل کریں گے, کیونکہ ان کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے اتنا گناہ ملے گا جتنے لوگ اس کی اتباع کریں گے اور اس پر عمل کریں گے, ان کے گناہوں میں سے کمی نہیں ہوگی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2674. اور حافظ منذری کا ایک قول بیان کر کے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ ترغیب و ترہیب میں فرماتے ہیں, اس حدیث ایک حدیث کا مفہوم بیان کرنے کے بعد, یہ حدیث ہے، جب شخص مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم انتفع بھی، اول نقصان ہے دولا. جب یہ حدیث بیان کی، اب اس عالم کی اب بات سنیں ذرا، وہ فرماتے ہیں جس نے علم نافع کو شائع کرنے میں مدد کی اور نسخ کیا یعنی طباعت کی اور لکھا اور طباعت کی، اسے اجر ملے گا اور ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جو اسے پڑھیں گے اور جتنی لوگ اسے شائع کرنے میں مدد کریں گے اور اس پر عمل کریں گے ان سب کو اجر و ثواب ملے گا جب تک کہ وہ عمل باقی رہے گا. اور جس نے غیر نافع علم جو باعث گناہ ہے اور معصیت ہے اسے شائع کیا، جو اسے شائع کرنے میں مدد کی یعنی اس طباعت میں، اس کے نشر میں اس نے مدد کی، تو اسے بھی گناہ ملے گا اور ان لوگوں کا گناہ بھی ملے گا جو اسے شائع کرتے ہیں، اور اس کا بھی گناہ ملے گا جو اس پر عمل کریں گے شائع ہونے کے بعد جب تک کہ وہ علم اور عمل باقی نہیں رہتا. اگر ایک شخص صرف ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے یا اختلاف مسائل چھیڑنے کے بعد وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اور وہ اپنی گمراہی پر اصرار کرتا ہے صرف اس لیے کہ میرا جو طریقہ تھا وہ درست نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا ہم کیا جواب دیں گے؟ حساب ہوگا اور سب کا ہوگا اور آمنے سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ کے، اور سوال کا جواب ہم دیں گے. اگر اس شخص نے صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس شخص کی زبان کی وجہ سے میرا راہ راست نہیں ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ باقی جو میں نے یہ بات کی کہ نصیحت ہے، نصیحت میں کر چکا ہوں سب کے لیے، لیکن احناف جو ہمارے مخالف ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ یاد رکھیں عقیدہ دین کی بنیاد ہے، عقیدہ کو سمجھو اور اپنا عقیدہ درست کر لیجئے، چاہے وہ دیوبندی ہیں یا وہ بریلوی ہیں، اگر ہماری بات سن رہے ہیں، اگر ہماری بات سنیں گے عقیدہ درست کر لیں. اور جب ہم بات فروع مسائل کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فروع مسائل دین کے حصے میں نہیں ہیں، ان سے بھی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن عقیدہ درست ہونے کے بعد، اور ان کو بھی سمجھ لیجئے اور اندھی تقلید کے دائرے سے نکلیں. کیونکہ اگر آپ ان مسائل کو جو فروع مسائل ہیں جس کے ہم نے یہ پورے دو درس لگا دیے کہ ان میں نہیں جگڑنا چاہیے، اگر ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں اس پہ اختلاف کریں گے تو آپ وہی کرتے رہیں جو خلاف سنت ہو، جو دین کا حصہ نہ ہو اور آپ کے لیے وہ جائز ہو، آپ کے لیے جائز نہیں، یاد رکھیں. آپ کو چاہیے کہ دلیل سننے کے بعد آپ اس پر عمل کریں اور اپنے اخلاص اور اتباع کو صحیح اور درست کر لیں، اور تقوی جو ہے جو جنت کی چابی ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا، اس کی بنیاد اخلاص اور اتباع ہے. جو ہی اخلاص اور اتباع آپ کا بہتر ہوتا جائے گا، آپ کا تقوی اتنا بہتر ہوتا جائے گا اور اتنا ہی آپ کے جنت میں درجے بلند ہوں گے. اور آخر میں ہاں، اگر میں اپنی بات دلیل کے ساتھ نہ بیان کروں تو آپ کا حق ہے کہ آپ میرے قول کو نہ مانیں، لیکن جب بات دلیل کے ساتھ بیان ہوتی ہے پھر آپ کو کسی نے حق دیا کہ دلیل کو چھوڑ کر آپ کسی امام کے قول کو لے لیں اور اس کی تقلید کریں اور اس حدیث کو ترک کر دیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور یاد رکھیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور آپ کو جواب دینا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. کوئی سوال ہے کسی بھائی کا؟ تعلیم ہے، عقیدے پہ نہیں ہے، اور اب باقی ہمارے علماء حضرت طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ اور باقی علماء جو ہیں وہ عقیدے پہ وہ کتابیں لکھی ہیں، دیوبندیت کتاب ہے، باقی ایسی کتابیں بھی ہیں، لیکن وہ یہاں پر کچھ کتابیں بین شائع نہیں ہوتی. مجھے پتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے علماء عقیدے کی بات ہی نہیں کرتے، میں نے یہ کہا کہ ہمارے علماء کا علم پختہ ہے اور عقیدہ بھی الحمدللہ اچھا ہے اور عقیدے پر بھی بات کرتے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن جب جھگڑا ہوتا ہے زیادہ تر کن مسائل کو لیا جاتا ہے، میں نے یہ کہا ہے. اور میں نے مثال کے طور پر جو کتابیں میں نے دکھائی ہیں مخالفین کی کتابیں انمول تحفہ الحدیث کے لیے، اس میں ایک مسئلہ ہے عقیدہ کا ایک نہیں تھا. 350 سوال کا جو جواب تھا اس میں ایک عقیدہ کا مسئلہ ہے وہ بھی نہیں تھا. اور ایسی کافی کتابیں ہیں، میں خود جب مکتبے میں داخل ہوا عقیدے کی کتاب دیکھی تو کونے میں ایک دو کتاب رکھی ہے، پورا مکتبہ بھرا ہوا ہے رد تقلید اور رفع دین. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے علماء عقیدہ کی بات نہیں کرتے، ان کی تصانیف نہیں ہے، بالکل نہیں. اگر کسی نے سنا ہے میں نے ایسی بات کہی ہے کبھی؟ جو بھائی پچھلے درس میں تھے میں نے یہ بات کہی، ریکارڈنگ بھی موجود ہے میرا خیال ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ عقیدے وہ لکھتے نہیں ہیں یا ان کا عقیدے کا دھیان ہی نہیں, بالکل نہیں, یہ تو ناانصافی ہے. بلکہ میں مانتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا عقیدہ ہے, وہ پروفیسر طالب الرحمان کی کتاب میں خود بھی پڑھتا ہوں, ان سے میں نے علم حاصل کیا ہے, اس طرح میں ان کا بھی شاگرد ہو جاتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں لکھتے, میں نے کافی استفادہ کیا ان کی کتابوں سے, الحمدللہ بڑا اچھا لکھتے ہیں, دیگر علماء بھی ہمارے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جھگڑتے ہیں اور بات کرتے یہ مسائل سامنے آتے ہیں, ان مسائل کو ہم بنیاد بنا دیتے ہیں. پھر بنیاد ہوتی ہے دوست دشمنی کی, یہ غیر مقلد ہے, یہ رفع دین نہیں کرتا. ایک دفعہ میں خود اہل حدیث ہونے سے پہلے, 15 سال پرانی بات ہے, مسجد میں داخل ہوا تو جو متولی تھا مسجد کا, جو سربراہ تھا, وہ یہ جانتا تھا کہ مصافہ کیا نماز میں تھے, ڈاکٹر صاحب آپ رفع دین کرتے تھے کیوں چھوڑ دی؟ میں تو رفع دین کرتا بھی نہیں تھا, وہ کرتا بھی نہیں ہوں. یہ تو نہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کی, یہ تو میں نے آپ کو دیکھا ہے. اسی پہ وہ جھگڑ, اب زبردستی وہ سب منوانا چاہتے میں نے کی ہے. میں خاموش ہو گیا اور دوسرے دن تیسرے دن بغیر مصافحہ کے چلے گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی الحمدللہ, ہم نے رفع دین شروع کیا, پھر مجھے گلے سے لگایا. تو ہماری دوستی اور دشمنی اس مسئلے پہ ہے. دیکھیں اگر کسی کے ساتھ نہیں, مجھے نہیں پتا, جو میرے ساتھ ہوئے میرے ذاتی تجربہ ہے, میں وہ بیان کر رہا ہوں. پھر کوئی بھائی یہ کہے گا نہیں تو آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہوا, میں جانتا ہوں سب کے ساتھ نہیں ہوا, لیکن یہ میرے ساتھ ہوا. تو ہماری بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستی دشمنی صرف اس پہ, رفع دین کرنے پہ اور نہ کرنے پہ. اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنے مجھے اس وقت دکھ ہوا, اس لیے مجھ سے ناراض ہو کہ میں رفع دین میں نے نہیں کیا, تو اس میں ہے کیا؟ اس لیے میں ایک سوال کرتا ہوں سب بھائیوں سے, آپ نے کبھی ایسے اہل حدیث کو دیکھا جو رفع دین نہ کرتا ہو؟ کس نے دیکھا ہے؟ کوئی ایک اہل حدیث دکھا جو رفع دین نہ کرتا ہو؟ نہیں دیکھا. دیکھا میں نے بھی نہیں دیکھا, حقیقت ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کچھ دن پہلے بریلوی تھا, دیوبندی تھا, عقیدہ کا بگاڑ تھا, رفع دین سے نفرت کرتا تھا, جو ہی حدیث ہوا رفع دین کیوں کیا, اپنے گھر سے جھگڑا, ناراض ہوتے ہیں گھر والے سب, ابھی وہ درست نہیں ہوئے, یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اپنا نیا دین لے کے آیا, رفع دین شروع کرتا ہے, گھر سے جھگڑتا ہے رفع دین کی وجہ سے. حالانکہ ظاہر عمل ہے, اگر نہ بھی کرے کوئی نہیں دیکھے گا, کسی کیا پتہ حدیث ہوا کہ نہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ یہ تو پھر اسے کس نے دی, یہ ضرورت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. جب عقیدہ درست ہوا اور دل پاک ہو گئے شرک اور بدعت اور خرافات سے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دے جو رفع دین بھی کرو. اس لیے آپ کو کوئی حدیث نہیں, اہل حدیث نہیں ملے گا جو رفع دین نہ کرے. کوئی اور سوال ہے بھائی؟ بس مختصر سر. میں بیان کر چکا ہوں, میں خود بریلوی تھا لیکن میں یہاں سے علم حاصل کر چکا تھا. میں 30 سال اس ملک میں نے گزارے ہیں, 37 سال میری عمر ہے, اور میں 10 سال صرف پاکستان میں نے گزارے ہیں میڈیکل پڑھنے کے لیے. میں MBBS ڈاکٹر ہوں جیسے آپ بھائی جانتے ہیں. اور کیونکہ بنیاد علم توحید کا تھا یہاں پہ, جو بچپن سے پرائمری کلاس سے بنیادی 3 اصول کیا ہیں, لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے, یہ پڑھاتے اس ملک میں, یہاں سے پڑھ چکا تھا. توحید کی ایک چنگاری تھی, لیکن جس گھر میں رہتا سب بریلوی تھے. اور مجھے یاد ہے جب سب سے پہلے سائیکل خرید دی گئی, 3 کلاس میں پاس ہوا تھا, اور والا صاحب نے کہا جب سائیکل چلاؤ دائیں ہاتھ ایسے مار کے کہو یا علی مدد. مجھے کیا پتا ہے علی مدد کیا ہوتا ہے, مجھے تو سائیکل مل گئی الحمدللہ بس. اور اسی طریقے سے پاکستان میں 10 سال میں نے گزارے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے راہ راست مجھے دکھا دیا. اور اپنے والد کے ساتھ میری 6 سال جنگ رہی, جنگ اس طریقے سے نہیں جو ہم اختلاف میں نے بیان کیا. میرے والد صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا قائم ہے اولیاء کی وجہ سے, جیسے عام عقیدہ ہے بریلیوں کا. اور اپنے مختلف عجیب سے قصے سناتے تھے, اور 6 سال مجھے لگے گالیاں سنتے ہوئے, اور اسے بات نہیں کرتے تھے, ناراض ہوتے تھے, نکل جاؤ دفع ہو جاؤ, ایسی باتیں بھی میں سنتا تھا. لیکن الحمدللہ سب اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے, آج والد صاحب کے سامنے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں ولی یا بزرگ ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. الحمدللہ عقیدہ کی درست ہوئی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج پورے گھر میں الحمدللہ توحید کی بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کی اصلاح کر دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اسی میں ہے. نہیں, آپ کا سوال میں ٹوک رہا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں. ریکارڈنگ موجود ہے. میں نے یہ کہا تھا کاش کاش لفظ ہوگا ریکارڈنگ میں, کاش ہمارا اختلاف کی وجہ سے وہ اندھی تقلید سے نکل کر عام تقلید کی طرف آ جاتا. میں نے یہ کہا, اور میں یہ نہیں کہتا کہ عام تقلید بھی ہونی چاہیے. تقلید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عام تقلید کے بارے میں, ایسے ہے جیسے مردار کھانا, جانور کھانا ضرورت کے وقت جائز ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ مل نہیں رہی تو آپ کیا کریں گے؟ اب میں میرے پاس 20 ایسے سوال ہے, میں کسی سے پوچھا کسی کے پاس دلیل نہیں, اب وہاں پر تقلید کرنی ہوگی. جی آپ کیا کہیں گے پھر؟ جب عربی لغت میں اس کا نام تقلید ہے, آپ اس کا نام تبدیل کریں تو پھر آپ ماشاء اللہ مقصد کو چھوڑیں. کہتے نہیں آپ کہیں, آپ کہیں متبع. میں متبع کیسے کہوں جب اسے پتہ ہی نہیں ہے دلیل کیا ہے؟ عرف کی عربی زبان میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ قبول اور غیر بلا دلیل, یہی ہے کہ نہیں؟ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے ماننا, یہ مطلب ہے. جب دلیل ہے ہی نہیں اس مسئلے میں تو اسے کیا کہیں گے؟ متبع کہیں گے. بھائی دلیل نہیں ہے, متبع کیسے؟ زبردستی ہے تو ٹھیک ہے, جب کوا سفید ہے تو پھر مان لیتے ہیں. لیکن آپ جب دلیل کی بات کرنا چاہتے ہیں دلیل سے اور قواعد کی بنیاد پر, تو پھر آپ کو تقلید ہی کرنا پڑے گا. جو ہمارے جو میرے ساتھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, حدیث ہیں یہ حنفی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے, یہ سوال ہے کہ حنفی ہو کہ کون ہو تم, ہو گئے یہ سوال. یہ عقیدہ لے کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اگر اچھا ہے, اس میں اخلاص اور اتباع موجود ہے, کامیابی ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں, تقوی نہیں ہے, تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو اس لیے جو میں نے یہ کہا کہ ہماری اختلاف کی وجہ سے لوگ تقلید میں اور انہوں نے مطلب تقلید میں ان کو اور ثابت قدم ہم نے کر دیا. اور مثال میں نے دی نیوٹن کے تھرڈ لا کی, کہ جب گیند کو زور سے ہم مارتے ہیں دیوار پر تو زور سے آتی ہے. جب ہم نے شدت اختیار کی ان مسائل میں, انہوں نے بھی تقلید میں اور شدت کی, اور ہمیں بھی یہ کہنا پڑا کہ تقلید حرام ہے بغیر تفریق جانتے ہوئے کہ اندھی تقلید ہے یا مطلق تقلید ہے. اور اسی تقلید کے موضوع پر اگر آپ نے بات کر لی ہے, میں ان علماء کا نام دیتا ہوں, آپ کہیں سے ثابت کر دیں جو میری بات سن رہا ہے کہ انہوں نے تقلید کا ہر قسم کی تقلید کا رد کیا ہو. کیونکہ علماء نے کہا, امام احمد نے فرمایا لا تقلدونی, جو یہ بات بیان کرتے ہیں, لا تقلدونی اندھی تقلید کو انہوں نے منع فرمایا ہے. کیونکہ کچھ ایسے مسائل بھی موجود ہیں جس میں دلیل نہیں, اور لوگوں نے ان کے مسائل پہ عمل کیا, ان کی زندگی میں عمل کیا, ان کا رد نہیں کیا. اب یہ دیکھیں, امام بخاری, امام مسلم, ابی حاتم رازی, ابو زرعہ رازی, ابو داود, ترمذی, نسائی, ابن جریر طبری, ابن خزیمہ, دار قطنی, خطیب بغدادی, ابن عبد البر, عبد الغنی مقدسی, ابن قدامہ, ابن صلاح, ابن تیمیہ, حافظ مزی ذهبی, ابن کثیر, علامہ البانی اور علامہ بن باز, علامہ بن عثیمین. آج کے دور میں آپ کسی ثابت کر کے دکھائے کہ انہوں نے تقلید کر کیا ہو؟ تقلید کے نام سے انہیں نفرت ہو, یہ نہ کہا کہ تقلید نہیں. انہوں نے جب بھی شخص ابن تیمیہ, ایک شخص نے مجھے اسی طریقے سے بات کہتے ہیں, ابن تیمیہ نے یہ فرمایا ہے کہ تقلید مذموم ہے فلانے جلد میں. میں فلانے جلد کی طرف گیا, اسی مجلد, اور یہ ہے, میں نے فوٹو کاپی بھی کر لی. میں نے کہا شاید کوئی بھائی یہاں پہ آج موجود ہو. یہ ان کے فتاوے ہیں شیخ ابن تیمیہ کے, جلد نمبر 20. یہاں پر یہ لفظ موجود ہے, تقلید مذموم. لیکن کون سی تقلید مذموم ہے؟ یہ ساتھی لاگے نے بیان کیا. دیکھیے جب ہوا نفس ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے, انصاف نہیں ہوتا. جب میں نے رجوع کیا اور دیکھا اس میں, اسی کتاب کے دیکھیں صفحہ نمبر 9 میں, تبھی شروع میں وہ یہ کہتے ہیں لا يخلو امر الداعي من امرين, داعي کے دو راستے, تیسرا کوئی نہیں, ان يكون مجتهدا او مقلدا, یا مجتہد ہے یا مقلد ہے جو دعویٰ کرتا ہے. مطلب پوری لمبی بات بیان کرنے کے بعد, مجتہد کون ہے؟ ينظر في تصنيف المتقدمين قرون الثلاثه, مجتہد وہ ہے جو تصنیف قرون ثلاثہ, جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ وہ اچھے لوگ ہیں, اچھے قرون ہیں, انہیں کی تصنیف دیکھے مسائل اخذ کرتا ہے. تم یرجح ما ينبغي ترجیح, پھر ترجیح کرتا ہے کہ کس کا قول صحیح کس کا قول درست نہیں ہے. اور تقلید المقلد يقلد السلف, اور جو مقلد ہے وہ سلف صالحین کی تقلید کرتا ہے. ابھی جنتے ہی یہ پتا ہے, اب یہ انصاف کی بات ہے. ان کا ایک قول کہہ دو کہ تقلید مضموم ہے, ابن تیمیہ نے تقلید کے خلاف جنگ کی ہے, یہ بات درست نہیں ہے. جو حق بات ہے وہ اس طریقے سے انہیں تقلید مضموم بھی بیان کی ہے, جو اندھی تقلید ہے, جو تقلید شخصی ہے, اور جو عام مطلق تقلید ہے وہ جائز ہے. آپ اور کوئی سوال ہے تقلید کے بارے میں؟ صحابہ کرام تقلید کا استعمال کیا ہو؟ دیکھیں صحابہ کرام سب علماء تھے، اب جانتے ہیں عالم تھے کہ نہیں؟ اب عالم جو علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، براہ راست علم حاصل کیا، اور جو علم ان کو نہیں آتا تھا انہوں نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا. میں نے مثال بیان کی عمر بن خطاب کی، حضرت عمار بن یاسر کی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، جب دونوں جنوب تھے، جنوبی تھے، اور ان کو پتہ ہی تھا کہ تیمم کیسے کرنا ہے، مٹی پر دونوں لیٹے رہے، پھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ مار کے، جیسے عام تیمم کو، وہی تیمم ہے، خاص تیمم نہیں ہے. عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابی بھول گئے. عمار بن یاسر بعد میں جب وہ خلیفہ تھے یہی مسئلہ بیان کیا کہ تیمم کرنا چاہیے، عمر بن خطاب منع فرماتے تھے. یہی حدیث دوبارہ دوہرائے کہ ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ، انہوں نے پھر انکار کیا، نہیں مجھے یہ کبھی نہیں ہوا. عمار بن یاسر پھر کیونکہ خلیفہ تھے، یہ دیکھیں یہ صحابہ کا پھر، دیکھیں حدیث رسول ہے نا، علم ہے دین کا نا. اب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا آپ طریقہ دیکھیں، یہ اختلاف ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ادب دیکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کروں یا خاموش ہو جاؤں؟ حدیث ہے کہ نہیں؟ حدیث کو کوئی خاموش کر سکتا ہے؟ اب عمر سے پوچھ رہے ہیں کیا ابھی اس کو میں لوگوں تک بتاؤں یا بس خاموش ہو جاؤں؟ ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا پھر انصاف دیکھیں کہ میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے نہ کہیں، میں نہیں ماننے والا.